بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضمون کا نام ہے ریمبرنگ آندرے گنڈر
گنڈر
کرینک وائل تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. یہ کوئی شخص ہے ڈاکٹر میرا؟
گنڈر پانک بھی ایک بہت اہم مفکر تھا کہ جو ایک معنی کے اندر جس کا بھی, لیکن اس کا تذکرہ تقریباً بالکل ہی نام تو اس کا دے دیا ہے ایک پیراگراف میں, اس کا ذکر ہے پھر اس کا کوئی تذکرہ. آندرے گنڈر پانک ایک آپ سمجھو کہ آدھا جرمن اور آدھا ارجنٹینین مفکر تھا جو بیسویں صدی کے شروع سے لے کر رہا, شاید 1982 میں مر گیا, اور اس کا اثر بھی بہت رہا ہے یہ تھرڈ ورلڈ ڈائری کو. اس کے کسی اس کو یعنی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مضمون لکھا گیا, لیکن خراج تحسین ایک ہی جملے میں پیش کرنے کے بعد وہ اپنے مضمون
نام بڑا عجیب رکھا ہے, ایسا لگتا ہے اس کی پرسنالٹی پر
کوئی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں. وہ بہت بہت اہم ہے یعنی آندرے گنڈر پانک. ایک اور اس کا اگر اب آپ ذکر اس کا, کل دو آدمی ہیں کہ جن کا بڑا اثر رہا, ایک مر گیا وہی آندرے گنڈر پانک جس کا بہت اثر ہے, اور ایک اور ہے کہ جو زندہ ہے جو فلسفی ہے جو چاویز کا ایک معنی میں استاد ہے, اور اس کا نام ہے مزاروس. مزاروس وہ بھی آدھا چیک سلواک اور آدھا انگریز ہے, وہ ابھی تک زندہ ہے. اس کی کتاب ہے جس کا نام ہے بیونڈ کیپٹل, وہ بہت اہم کتاب ہے اس کا انٹرویو ہے. لیکن نہیں, ہاں جی بس.
تو بریف انٹروڈکشن شروع میں دینا چاہتا تھا لیکن وہ آگے آیا کہ تھرڈ ورلڈزم سے مراد کیا ہے, لیکن جو کچھ نکات میں نے جمع کیے تو پہلی بات یہ کہ تھرڈ ورلڈزم ایک ایسی تحریک ہے جس کو جو لیفٹ ونگ پولیٹیکل ٹینڈنسی کہا جا سکتا ہے, کہ یعنی اشتراکیوں کا جس کو لیفٹ ونگ کہا جاتا ہے پولیٹیکل ارینا میں, کہ یعنی لیفٹیسٹ یعنی اشتراکیوں کی ایک تحریک ہے تھرڈ ورلڈزم. یہ ایسا نظریہ ہے جو اشتراکیوں کی طرف سے سامنے آیا پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ یہ بھی سامنے آ گئی کہ ایک اینٹی امپیریلسٹ تحریک ہے, نظریہ ہے جس کو تھرڈ ورلڈزم کہتے ہیں. ان کا تیسرا اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو گئی کہ ان کا جو فوکس ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی سپورٹ حاصل کرنا ہے یا ان کو سپورٹ کرنا ہے, یعنی دونوں, ایک تو یہ کہ ان کی سپورٹ حاصل کرنا اور دوسری یہ کہ ان کو سپورٹ کرنا. اور چوتھی چیز جو یہ کیا چیز ہے جس کو یہ انڈورس کرتے ہیں اینٹی امپیریلزم کے مقابلے میں, تو وہ ہے نیشنل لبریشن آف تھرڈ ورلڈ کنٹریز. یعنی اینٹی امپیریل, یعنی اچھا امپیریلزم سے مراد آبویسلی وہی ہے جس کو یہ اپنے معنوں میں کیپیٹلزم کہتے ہیں, یعنی لبرل کیپیٹلزم. مارکیٹ یعنی گلوبلائزیشن کے نام پر جو مارکیٹ اکانومی کو دنیا کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے, یہ ان کے مخالف ہیں, اور ان کے مخالف میں یہ چاہتے ہیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ محض ایک انسٹرومنٹ نہ بن جائیں عالمی مارکیٹ سرمایہ داری کے سامنے, بلکہ ایک اسٹرانگ نیشن اسٹیٹ کے طور کے اوپر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک مقام حاصل کریں دنیا کے اندر. تو اچھا, جیسے کہ یہ بات بھی گزر گئی کہ یہ جو تھرڈ ورلڈزم ہے اس کے بیہائنڈ ایک اور اپروچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورلڈ سسٹم تھیوری, یعنی ورلڈ سسٹم اپروچ. اور وہ کیا دعویٰ کرتی ہے, وہی کہ پہلی بات کہ جو ایک ملک دوسرے ملک کا استحصال کرتا ہے, اور وہ ملک کون ہے جو استحصال کرتے ہیں, وہ ڈیولپ ورلڈ ہے, وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں جن کو کور کہتے ہیں, یعنی کور سے مراد ہے ڈیولپ ورلڈ, اور پیریفری سے مراد ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز. تو ان کا مطلب یہ کہ یعنی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ایسے میکینزمز لبرل مارکیٹ آرڈر نے ڈیولپ کر دیے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جو دولت ہے وہ تھرڈ ورلڈ یعنی پیریفری سے موو کرتی ہے کور کی طرف, یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے موو کر کے جو ہے وہ ڈیولپ کنٹری کی طرف, چاہے وہ ہیومن کیپٹل کی شکل میں ہو کہ الٹیمیٹلی لوگ جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو چھوڑ کر ڈیولپ ورلڈ میں چلے جاتے ہیں فار بیٹر اپرچونیٹیز. اسی طریقے سے چاہے وہ کیپٹل ہو, تو جہاں پر لارج اپرچونیٹیز ہوتی ہیں تو دولت آہستہ آہستہ سمٹ کر جو ہے وہ بینکس اور یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے وہی پیریفری سے نکل کر کور کے اندر. اور اسی طریقے سے یعنی وہ ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ ٹریڈ کی جتنی پاسبلٹیز ہیں یہ وہ میکینزمز ہیں جن کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک انڈیولپ کنٹریز استحصال کر رہی ہیں انڈر ڈیولپ کنٹریز کا. لیکن ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈیولپ کنٹریز استحصال کرتی ہیں, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بھی لیونگ اسٹینڈرڈ تو بڑھ رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ غریب ہو رہے ہیں. وقت پاکستان ہے تو پاکستان امیر تو ہو رہا ہے, جی ڈی پی پر کیپٹا تو بڑھ رہا ہے.
تو سرمایہ داری کی خصوصیت ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی میں ایبسلوٹ پاورٹی ختم ہوتی جاتی ہے اور ریلیٹو پاورٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جیسے زاہد بھائی نے فرمایا وہ چیزیں جو آپ کو میسر ہیں آج سرمایہ دارانہ نظام میں پہلے میسر نہیں تھی. مثلا ہر ایک کے پاس بجلی ہے تقریباً, یعنی پانی ہے وغیرہ, تو لیکن جو فرق ہے ایک امیر اور غریب میں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور کتنی بھی ایبسلوٹ پاورٹی ختم ہو خواہشات اس سے زیادہ بڑھتی. تو چنانچہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے. تو یہ چیز دونوں سرمایہ دارانہ کور کنٹریز کے اندر بھی یہی ہے کہ ایبسلوٹ لیونگ سٹینڈرڈ تو امریکہ میں بڑھ گیا ہے. ظاہر ہے کہ آج جو غریب ترین امریکی ہے اس کا حال 200 سال پہلے امیر ترین امریکی سے بہتر حال ہے. لیکن دو باتیں ہوئی ہیں, نمبر ایک یہ ہوا ہے کہ فرق امیر اور غریب میں کہیں زیادہ ہے. مثلا وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ریگن نے اپنے صدارت کے دوران کہا تھا کہ میرا کمال یہ ہے کہ میں نے 1 ملین ملینئرز بنائے ہیں. تو اس کا جو مخالف تھا اس وقت گول, اس نے کہا تھا 1 ملین ملینئرز بنانے کے لیے تم نے 100 ملین یعنی فقیر بنائے. یہ جو 1 ملین ملینئر تم نے بنائے کیسے بنائے, 100 ملین یعنی ڈیسٹیٹیوٹ لوگ پیدا کرے. تو امریکہ کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے اور امریکہ کے پوری دنیا کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایبسلوٹ پاورٹی تو ختم ہو رہی ہے. ایسے لوگ کہ جو بھوکے مر جا رہے ہیں ان کی تعداد تو مستقل کم ہو رہی ہے. ایبسلوٹ پاورٹی تو ختم ہو رہی ہے لیکن اس کے نتیجے میں نہ ریلیٹو پاورٹی ختم ہو رہی ہے, یعنی تفاوت جو ہے غریب امیر کا وہ نہیں, اور نمبر دو کتنی بھی آپ کی سطح زندگی بڑھ جائے آپ اس سے مطمئن نہیں. ہمیں اس لیے خواہشات ہمیشہ اس سے کہیں تیزی سے بڑھتی ہیں سرمایہ دارانہ نظام میں, جس تیزی سے وسائل بڑھتے ہیں. اسی لیے اکنامک سسٹینیبلٹی کو پرماننٹ پرابلم کہتی. کیوں پرماننٹ؟ اس لیے کہ یعنی آپ مانگیں گے تو زیادہ ہی, کچھ بھی مل جائے لیکن آپ جو ہے وہ مانگیں گے زیادہ. تو اس لیے تو تھرڈ ورلڈ کے اوپر یہ کوئی فینومینا مختص نہیں ہے, ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ ایبسلوٹ پاورٹی ختم ہو رہی ہے اور ریلیٹو پاورٹی بڑھ رہی ہے.
تو اچھا یہ ایک مختصر تھا انٹروڈکشن تھا کہ یہ تھرڈ ورلڈزم سے مراد کیا ہے اور اس کا جو ورلڈ سسٹم اپروچ کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے. تو یہ بیسیکلی ان کے مخالف ہیں.
اس میں جو آپ نے کہا کہ یہ تھرڈ ورلڈزم جو ہے وہ ہے مطلب اینٹی امپیریلزم ہے, کیا یہ اینٹی امپیریلزم ہے؟ تو امپیریلزم ہی کا تو الٹیمیٹ پروموٹ.
اچھا وہ آگے چل کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس سینس میں, یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اینٹی گلوبلائزیشن ہے, ایک خاص یعنی سرمایہ دارانہ شخصیت کے تو مخالف نہیں ہے لیکن سرمایہ دارانہ شخصیت کے ایک خاص قسم کے اظہار کے مخالف ہیں جس کو وہ لبرل مارکیٹ آرڈر کہتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ لبرل مارکیٹ آرڈر, جس کی تفصیل آگے چل جائیں گے, جو بہت سے ایسی چیزیں جو ان کے خیال میں آزادی اور مساوات اور ہیومن کے جائز حقوق ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے مارکیٹ آرڈر کے اندر. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسی تھیمز کو ایڈوانس کریں, فرق کریں سوشل رائٹس بھی ضروری ہیں جن کو یہ آگے چل کے اینڈورس کرتے ہیں. تو یہ امپیریلزم کے خلاف ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ سرمایہ دارانہ شخصیت کی مخالفت نہیں کرتے, کہ انسان کو ہونا تو وہی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تمتع پہ لڑ کرے, اس چیز کی مخالفت نہیں ہے. مخالفت صرف اس چیز کی ہے کہ اس کا اظہار ویسے ہونا چاہیے جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے, نہ کہ اس طرح سے جیسے کہ لبرل مارکیٹ مفکرین سمجھتے ہیں.
ہاں نہیں, اس کے اور اصل میں ایک اور بنیادی کتاب تھی کہ جو ہم نے نہیں پڑھی ہے جو پڑھنا چاہیے, امپیریلزم, اور اس کے اوپر یہ جو ہمارے زاہد بھائی نے سب درست ہے, لیکن امپیریلزم کے اوپر جو بنیادی کتابیں ہیں وہ دو ہیں کہ جو ہم لوگ دونوں میں سے کوئی نہیں پڑھی. امپیریلزم مراد صرف یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے جو بھی فیصلے ہیں وہ فیصلے کیے جائیں سرمایہ دارانہ مراکز میں. اسے پہلے برطانیہ کا ہم ایک حصہ تھے, تو ہندوستان کے اندر تقسیم دولت کس طریقے سے ہوگی یہ فیصلے ہوتے تھے لندن میں. بنیادی طور پر لندن ایک امپیریل قوت انہی سطح میں تھی کہ ہندوستان کو اپنا کوئی اس کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنے تقسیم دولت کے معاملے میں کوئی فیصلے کر سکے, وہ تو امریکہ ہے, وہ تو برطانیہ کا تھا. آزادی کے باوجود, یعنی آزادی ملنے کے, سیاسی آزادی ملنے کے باوجود یہ حکم کہ فیصلے مرکز میں ہوں گے یہ تبدیل نہیں ہوا دو طریقے سے. ایک تو اس طریقے سے کہ بین الاقوامی منڈیوں میں فیصلے ہوتے ہیں. فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ مثلاً چلے سود دنیا بھر میں کیا ہوگی, یہ تو 200 بینک متعین کر دیتے ہیں. وہ بینک ظاہر ہے کہ ان کے ہیڈ کوارٹرز امریکہ میں ہیں یا فرینکفرٹ میں ہیں یا یہ ہو. اسی صورت سے تیل کی قیمت کیا ہوگی, یہ چھوٹی سی یعنی تیل والوں کی کارپوریشن وغیرہ. اور دوسری چیز یہ کہ سیاسی بھی ہے, سیاسی ان معنوں میں کہ ایک ہیگمون ہے جس کا نام ہے امریکہ, اور وہ یعنی فیصلہ کرتا ہے کہ کتنی آزادی کس کو کتنی دی جائے وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرا وغیرہ. تو امپیریلزم کی مخالفت ہے اس سینٹرلائزیشن اور ڈسیشن میکنگ کی. وہ کہتے ہیں نہیں, قوم کو حق ملنا چاہیے, یہ پاکستان کو حق ملنا چاہیے کہ تیل کی قیمت پاکستان کے اندر کیا ہو یا سر سود کیا ہو یا وغیرہ وغیرہ. ان کی مخالفت اس سینٹرلائزیشن کے خلاف ہے جس کے نتیجے میں بین الاقوامی بازار اور بین الاقوامی ہیگمان جو ہے اپنی مرضی کو مسلط کرتا ہے دیگر تمام یعنی سرمایہ دارانہ ممالک کے اوپر, اپنے فائدے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ان کے سرمایہ دارانہ فائدے کو نظر انداز کرتے ہوئے. یہ ہے اینٹی امپیریلزم. اینٹی امپیریلزم سے مراد یہ ہے, یعنی کم از کم اس تناظر سے کہ جس کے اندر سرمایہ داری کی جو بنیاد, جیسے ہمارے فرمایا کیا کہتے ہیں زاہد بھائی نے کہ سرمایہ دارانہ اقدار سے انحراف نہیں ہے, سرمایہ دارانہ تنظیمیں یعنی مماثلت اور سرمایہ دارانہ تنظیمیں تدبیر سے مخالفت.
تھرڈ ورلڈ میں کون کون سے یعنی ہمارے ایشیائی جو وہی آ رہے ہوں گے تھرڈ ورلڈ کے اندر کون کون سے؟
تھرڈ ورلڈ میں آپ سمجھیے وہ تمام ممالک ہیں جو او ای سی ڈی کے ممبرز نہیں ہیں. اب او ای سی ڈی کے ممبر جو ہیں وہ کوئی 30-35 ہیں کہ جس کے اندر یورپ, جاپان, کوریا, ترکی, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ یہ شامل ہیں, باقی سب تھرڈ ورلڈ.
ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھیں کہ سرد جنگ کے زمانے میں سرد جنگ کا جو زمانہ تھا اس میں جو غیر جانبدارانہ تحریک تھی اور نارتھ اور ڈائیلاگ تھے اور دیگر اس طرح کی جو کانفرنسیں ہوتی تھی اس سے کوئی یہ زیادہ مختلف چیز تو نہیں ہے, وہ بھی کیپٹلزم میں اپنا شہری جائز شہری مانگتے
ہیں. ہاں بالکل, مطلب وہ یعنی یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ جو تحریکیں تھیں وہ سب قوم پرستانہ تحریکیں تھیں نا. جیسے آپ یہ بات بعد میں بتائیں گے, قومی آزادی کی تحریک جو ہوتی ہے وہ تو سرمایہ دارانہ تحریک ہوتی ہے نا. نیشنل وار آف لبریشن یعنی ایک سرمایہ دارانہ تحریک ہے نا. نیشنل وار آف لبریشن جو ہے تو اپنے ملک میں سرمایہ داری کے قیام کی تحریک کے ساتھ تھوڑی اور کچھ نہیں.
اب اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آرٹیکل کو, اصل میں یہ جو بحث میں نے ڈسکس کیا گیا جو ایک بریف انٹروڈکشن تھا اس آرٹیکل سے, اس کو سمجھنے کے لیے کچھ پہلے کی باتیں تھیں. اب ہم آتے ہیں ان بحثوں کی طرف جہاں سے یہ شروع کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ لیفٹ ونگ کی جو پالیٹکس ہے یعنی جو اشتراکیوں کی پالیٹکس ہے اس کو نہ سمجھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اشتراکیوں کا جو ایک ایجنڈا ہے اس کو ہم یا کا جو ایک سیاسی ایجنڈا ہے اس کو تین ٹائم فریم کے اندر ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ کہتا ہے شارٹ رن, اور ایک کو کہتا ہے مڈل رن, اور ایک کو کہتا ہے لانگ رن. وہ کہتا ہے کہ تینوں ٹائم فریم کے اندر جو پالیسیز کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے, اور چونکہ ان تینوں ٹائم فریم کو کبھی ڈفرنس نہیں کیا جاتا تو ایک عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اشتراکی جس قسم کی پالیٹکس کر رہے ہیں گویا اس میں کوئی کانٹرڈکشن ہے کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں اور کر تو یہ رہے ہیں. تو لہذا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آرٹیکل میں اس نے کوشش یہی کی ہے کہ انہیں تین ٹائم فریمز کے اندر جدوجہد کو کیسے یعنی مطلب قائم کرنا چاہیے اور ان کو کیسے ریلیٹ کرنا چاہیے, اس کے حوالے سے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ, اور وہ کہتا ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے بلکہ الٹیمیٹلی یہ سب ریلیٹڈ اینڈ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, اور جب ہم ان ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کی جدوجہد کو سمجھیں گے تو کسی قسم کے بہت سے وہ سوالات جو ہم اس طرح کی تضاد کے طور پر اٹھاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کو. اچھا وہ اب
ایک بار میں اور اس کروں, یہ زاہد بھائی اشتراکیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یقیناً یہ درست ہے ان معنی میں کہ والسٹائن بھی لفظ اشتراکیت ہی استعمال کرتا ہے, لیکن اشتراکیت سے اس کی مراد وہ چیز نہیں ہوتی والسٹائن کی جو مثلا چین یا روس میں اشتراکیت کہلاتی تھی اپنے اقتدار کے دور میں. تھرڈ ورلڈزم کی جو یعنی اشتراکیت ہے وہ ہے ڈیموکریٹک سوشلزم.
جی ڈاکٹر جی آگے آ رہا ہے,
وہ ہے ڈیموکریٹک سوشلزم. لہذا کسی طریقے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی کمیونسٹ تحریک ہے, یہ کمیونسٹ تحریک نہیں ہے, بالکل نہیں. اس کا کمیونزم سے کوئی, یہ تو کمیونزم کی مخالف تحریک ہے اصولا. لیکن یہ کہ وہ کمیونسٹوں کی جو ویکیبلری ہے اسے انہوں نے کالونائز کر لیا ہے اور ایسا پوز کرتے ہیں کہ جیسے یہ جو ہے یہ اصلی کمیونسٹ ہی ہیں حالانکہ یہ کمیونسٹوں کے ایک معنی میں پرویزی اصلی بالکل کمیونسٹ یہ واضح کرنے کی ضرورت اسی لیے ہر جگہ یہ قابل برداشت ہیں یعنی کہیں بھی ان کے خلاف کبھی یعنی تھرڈ ورلڈ کے خلاف پرسیکیوشن کہیں بالکل کچھ نہیں یہاں تک کہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف یہ سب ان سے مشاورت کرتے ہیں یہ ہے خود یہ جو ہے پاکستان یہ آئی ایم ایف کا ایک مشیر ہے یعنی اور مدت سے یہ ہائبر ماس جو سب سے بڑا فلسفی ہے جس کے نقصان ہے یہ یورپین یونین کا ایک ملازم ہے تو یہ کوئی یعنی یہ کہ یہ قابل قبول اس طرح کی ہے کہ جو ان کے ہاں وہ ہے ہاں جی آگے
اچھا اس کے قبل اس کے کہ ہم یہ تین ٹائم فریم کے اوپر گفتگو کریں ایک بات جو پہلے ڈسکس کرنے کی وہ رہ گئی اچھا کہ تھرڈ ورلڈ یہ جو آرٹیکل یا جو تھرڈ ورلڈزم کی یہ جو تحریک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی ایک ادارتی صف بندی کے طور پر ایک ادارہ سامنے آیا جس کا نام ہے ورلڈ سوشل فورم ڈبلیو ایس ایف کہتے ہیں یہ اور ورلڈ سوشل فورم جو ہے بڑا عجیب قسم کی تفصیلات ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ فخر کرتے ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں جو کسی دنیا کے ادارے کو نہیں ہیں اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں جو اشتراکی اقدار اور جس طریقے سے اشتراکی اقدار مطلب اقتدار کو منظم ہونا چاہیے اس کی ریفلیکشن ہم نے اس میں کوشش کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اسی طرح کے ادارے بنے اچھا اس کی کیا خصوصیات ہیں پہلی یعنی کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں ایک اچھا یہ جو ورلڈ سوشل فورم ہے یہ 2004 بمبئی کے اندر ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی انڈیا اور اس کے بعد یہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو گئے اس سے پہلے
یہ شروع ان کی سب سے کامیاب اور پہلی تو 1999 میں سیاٹل میں تھی یہ جو سب سے پہلی یعنی ورلڈ سوشل فورم آپ صرف اتنا عرض کر دوں کہ ورلڈ سوشل فورم مخالف بنی ہے یا پرتو ہے ورلڈ اکنامک فورم کے ورلڈ اکنامک فورم ایک ایسا نان گورنمنٹل ادارہ ہے جس کے اندر دنیا کے سب سے بڑے بینک اور سب سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اور سب سے بڑے اسٹیٹس مین وغیرہ ہر سال ایک مرتبہ ایک سوئٹزرلینڈ میں جگہ ہے داوو وہاں ملتے ہیں اسے کہتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم اور اس کا ایجنڈا صرف یہ ہوتا ہے کہ نشستند و گفتند و برخاستند اس کے نتیجے میں کچھ نہیں لیکن بس آ رہا ہے اس کے مقابلے میں ورلڈ سوشل فورم بنایا ہے ایکچولی انہی لوگوں نے فائنینسنگ جو ورلڈ سوشل فورم تھے وہ سب ورلڈ اکنامک فورم والے ہی کرتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دوسرے لوگ کیا سوچ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ایسے پیسہ تو ان کا سب وہیں سے آتا ہے لہٰذا یہ کہ لیکن حضرت شیخ کا نقشہ قدم یوں بھی ہے پیسہ ان کے پاس سب انہیں کا
ہے اس کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری تنظیم ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک اوپن اسپیس ہے اوپن اسپیس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ بھی آپ آؤ اور کچھ بھی بول سکتے ہیں یو آر فری ٹو سے وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے اور کوئی موضوع نہیں ہوتا کوئی تھیم نہیں ہو کہ بھائی اس دفعہ کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا یہ تھیم ہے بلکہ ہم اپنے تمام ممبر کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے کیونکہ جیسے قومی مطلب ان کا جیسے ایجنڈا یہ ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ نیشنل لبریشن تو ہر ملک آئے اپنے ملک کے حساب سے جو بھی اس کو ایجنڈا اہم لگتا ہے اس کو آ کے گفتگو کرے اور ہم اس کے اوپر گفت و شنید کریں گے اور اس طریقے سے بعد میں ختم ہو جائے گی ایک تو یہ کہ ایک اوپن اسپیس ہے دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ ہاریزونٹل اسٹرکچر ہے ہاریزونٹل سے مراد یہ کہ ورٹیکل نہیں ہے ورٹیکل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہائرارکیز ہوتی ہیں کہ یہ ایک جنرل مینیجر ہے پھر اس کے اندر مینیجر ہے اور جو اوپر والا آدمی ہے اس کی زیادہ اتھارٹی ہے جو اس کے انڈر کام کر رہے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ورٹیکل آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ذمہ داریاں اوپر سے لے کے نیچے تک مرتب کرتے ہیں اور اگر اوپر سے ایک آرڈر آ جائے تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ جو اس کا ماتحت ہے اس کو قبول کرے جیسے کہ ہم جتنی ادارتی صف بندیاں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری وہی ہیں جو لبرلزم نے کریٹ کی ہیں یعنی جو ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہے اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ورٹیکل آرگنائزیشن ہوتی ہے تو اس ورٹیکل آرگنائزیشن کے نتیجے میں آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اصل میں تو کچھ ہی لوگوں کو آزادی ملتی ہے جو اوپر پہنچتے ہیں باقی سب تو بس حکم کے غلام بن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہاریزونٹل آرگنائزیشن کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ وہاں کوئی باس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بس سب برابر ہیں اور سب آگے کچھ بھی بولتے ہیں اور بس وہ چلے جاتے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم بڑی عجیب ہے یعنی اس کے اوپر کافی اس نے بحث کی آرٹیکل میں کہ آیا ایسی تو تنظیمیں وہ دنیا کو بھی چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی کیونکہ جو اس کے کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمل کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہائرارکی کریٹ ہو تو جب بھی ورلڈ سوشل فورم ایکٹیولی انوالوڈ ہوگا کچھ کرنے میں تو یہ لازمن ہے کہ وہ بھی ورٹیکل ہو جائے گا لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہنا ضروری نہیں ہے ہم کیونکہ اسی نظام میں پھنسے ہوئے اس وجہ سے ایسا سوچتے ہیں ورنہ ایسا بالکل ممکن ہے کہ
اور شاید ڈاکٹر وہ پیرس کمیون وغیرہ کسی طرح کا ہو,
اس سے زیادہ گہری بات. پہلی چیز تو جیسے میرا خیال آپ نے بہت عمدہ اس کا ورلڈ سوشل فورم کا تعارف پیش کیا. ورلڈ سوشل فورم ایک انارکسٹ تحریک ہے. انارکزم کے اندر جو ابھی انارکزم کے اندر دو دھارے تھے, یعنی ایک تو وہ تھا کہ جس کو جو سمجھتا تھا کہ جو ہے ڈس آرڈر وائلنٹلی کریٹ کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر خود بخود یعنی بہترین دنیا تعمیر ہو جائے گی. لہذا مثلاً لینن کا بھائی تھا الیگزینڈر, اس کا نام تھا, اس نے زوار کو قتل کر دیا. وہ نیروڈنک تحریک کا ممبر تھا, اور نیروڈنک تحریک کی یہ پروسیجر, نیروڈنک تحریک جو تھی وہ بھی روسی تحریک تھی, انارکسٹ تحریک تھی. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر چیدہ چیدہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے, جو یعنی بڑے سرمایہ دار ہیں اور بڑے جیسے کہیں کہ وہ اگر چیدہ چیدہ, اس نے باقاعدہ لسٹ بنائی تھی 200 آدمیوں کی 1890 کے 1880 اور 90 کے دوران. اس کا کہنا یہ تھا اگر خود بخود اگر ان 200 آدمیوں کو قتل کر دیں تو خود بخود اسی نظام جو ہے وہ آئیڈیل نظام بن جائے گا, کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. کرنے کی اکیلی ضرورت یہ ہے کہ یہ 200 آدمی قتل کر دیے جائیں, اور اس نے ماشاءاللہ 70-80 تو کر دی دیے. 200 تو نہیں پہنچ سکے لیکن 70-80. یہ تو ایک تھا. دوسرا نقطہ نے کہا انارکزم کے اندر یہ ہے کہ نہیں جناب, یہ قتل و غارت کی کوئی ضرورت نہیں, ضرورت صرف یہ ہے کہ آپ سرمایہ دارانہ نظام زندگی سے براد اعلان کریں. یہ کہیں کہ وہ جو بھی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان سے نکل جائیں, اور جیسے ہی انہوں نے بتایا نا کہ ہوریزونٹل وہ ہو کہ اس میں سب آدمی آ کے جو مرضی آئے کہیں اور نہ کہیں, اور جو دل چاہے جتنی دیر تک ساتھ رہنا چاہے رہیں, نہ رہیں, کوئی بیوروکریسی نہ ہو, کسی قسم کا ایسا کچھ نہ ہو. اس کے نتیجے کے اندر اتنی زیادہ جیسے کہیے کہ یعنی حق کی شناخت پیدا ہوگی کہ خود بخود لوگ وہی کرنے لگیں گے کہ جو انہیں کرنا چاہیے. ایک کتاب ہے جو ابھی آئی ہے, جو بہت ہی اہم کتاب ہے, جس کو لکھنے والے ایک کا نام ہے نگری اور ایک کا نام ہارٹ, اور اس کتاب کا نام ہے امپائر. وہ اس دوسری فکر کو کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں, اصل میں تو سرمایہ دارانہ نظام میں عدل قائم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی اسپونٹینیس اظہار رائے اور اسپونٹینیس ایکٹیویٹی, اور پھر اس کا پورا ایک تعلق بنتا ہے پوسٹ ماڈرنزم کی تحریکات کے ذریعے. پوسٹ ماڈرنزم کی تحریک کہتی ہے کہ آزادی کس طریقے سے بڑھائی جا سکتی, اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ مختلف ایکسپریمنٹس کیے جائیں, ڈفرینٹس. یعنی جیسے کہ یہ کہ مرکزیت تو ایک ہی ہے کہ سب چیزوں کو آزادی کے فروغ کے پیمانے پہ یعنی جانچا جائے گا, لیکن وہ طریقے جو ہوں گے آزادی کو بڑھانے کے لیے, اس کے اندر آپ کسی کے اوپر تحدید نہیں کر سکتے. مثلا کوئی ننگے ناچ کے آزادی کرتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ, اور کوئی خدا کی عبادت کر کے اپنے آپ کو آزاد کرتا تو وہ بھی الحمدللہ. جو بھی مختلف طریقے ہیں بڑھوتری سرمایہ کے, یہ پتہ نہیں کس طریقے سے لوگ یعنی اس سے زیادہ یعنی سرمایہ کی کھپت میں اضافہ کریں کہ وہ عبادت کو پسند کرنے لگے, اس طریقے سے ان کو سکون حال یا ننگے ناچ کو وغیرہ تمام کریں. لہٰذا یہ وہ دھارا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو وہ کرنے دیں جو ان کی مرضی آئے, اور ان کے اوپر کوئی بھی سرمایہ دارانہ اسٹرکچرز نہیں مسلط کریں, تو سرمایہ داری کی روح اسی سے پنپتی, اور جتنا زیادہ ڈفرینسز ہوں گے اتنی زیادہ کیپٹل ایکیومولیشن اور فریڈم کی میکسیمائزیشن. تو یہ سوشل
تو ڈاکٹر عجیب بیوقوفی کی بات بھی لگتی ہے بنایا تو.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انارکسٹ نہیں ہو. نہیں اچھا دیکھیں نا, آپ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ ظاہر ہے ان کا پیسہ تو سب سرمایہ داروں ہی کا پیسہ ہے نا, یہ سب کچھ جو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ پیسہ تو اس لیے کہ سرمایہ داری یہ چاہتی ہے, سرمایہ داری کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ یہ کھیل تماشے بنیادی طور پہ جو ورلڈ سوشل فورم جہاں بھی ہوتے ہیں, کئی جگہ ہوتے ہیں یعنی مختلف لاتن امریکہ میں سب سے زیادہ ایلیگرو فور ٹیلیگرو, اور جیسے کہ میکسیکو میں ہوئے, اور بمبئی میں جیسے وہاں, تو وہاں جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے, ایک تماشا کراچی میں بھی تو ہوا تھا جب وہ دور سے کراچی, تو ایک تماشا ہے کھیل تفریح, اور ایک جیسے کہیں کہ آدمی ہو, تو اس سب کے نتیجے کے اندر یہ ایلیوژن کریٹ ہوتا ہے یہ کہ دیکھو یہاں تو سب موقع ہے کہ جو آپ کی مرضی آئے آپ کرو. ہو سکتا ہے کچھ ایسے خیالات بھی نکل آئیں جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ کی فروخت یعنی استعمال کیا جا سکے پوسٹ ماڈرنزم کے اندر, لہٰذا اس کی اپنی افادیت ہے, یعنی یہ کہ جس طریقے سے الیکشن کے اندر آپ لوگوں کو اس کا موقع دیتے ہیں کہ وہ اظہار رائے اپنی کر سکیں اور سمجھے کہ ہم نے حکومت قائم کی, اسی طریقے سے یہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں یا جسے بنیادی طور پہ کہتے ہیں کارنیوال, یہ تو سرمایہ دار ہے نا تاریخ میں, یعنی بہت ہے, یعنی جس چیز میں عبادت کی جگہ لگائی ہوئی ہے وہ تو انٹرٹینمنٹ ہی ہے, یہ بنیادی طور کے اوپر انٹرٹینمنٹ ہی ہوتی ہے, سیریس انٹرٹینمنٹ کا ایک طریقہ, اس کے اندر کچھ نعرے بھی آ جاتے ہیں, کچھ یہ بھی کچھ وہ بھی ایسا ہوتا ہے.
یہ تو مطلب اصلا یعنی سرمایہ دارانہ نظام سے جو لوگ متنفر ہو سکتے ہیں ان کو اس کی محبت میں مبتلا کرنے کا طریقہ ہے.
ہاں مطلب میرا یہ کہ سرمایہ دارانہ اسٹرکچر سے سمجھے نا, نظام دو چیزوں پر منحصر ہوتا ہے, نمبر ایک اس کی جو ہے آپ بیس کہہ سکتے ہیں جو اس کے عقائد ہیں, یعنی جس کی بنیاد کے اوپر وہ قائم ہوتا ہے, پھر ان عقائد پہ عمل مستقل کیسے کیا جائے کہ جس کے نتیجے کے اندر ان عقائد میں گہرائی آئے, وسعت آئے, ان عقائد کی پریکٹس عام ہو وغیرہ, یہ دونوں چیزیں نظام کے اندر شامل ہیں. تو یہ جو تحقیقات ہیں یہ سرمایہ داری کے بنیادی عقائد آزادی مساوات اور ترقی سے, لیکن جو اسٹرکچرز لبرل سرمایہ داری یا کمیونسٹ سرمایہ داری دونوں نے قائم کیے ہیں ان عقائد کی جاری ہونے کے لیے ان اسٹرکچرز کو ضروری نہیں سمجھتے, اور وہ کہتے ہیں کہ کسی اسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے, یا جو اسٹرکچر بنے گا وہ خود بخود نکل آئے گا, آپ ہمیں آزادی یعنی
ورلڈ سوشل فورم کی دو باتیں, ایک تو یہ کہ ایک اوپن اسپیس ہے, دوسرا ہاریزونٹل آرگنائزیشن, اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی, کیونکہ ہم ہاریزونٹل ہیں لہٰذا ہم کسی قسم کی لائلٹی کی ڈیمانڈ نہیں کرتے اپنے ممبر سے, کہ جیسا کہ ورٹیکل آرگنائزیشن میں ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ورٹیکل آرگنائزیشن کا ممبر بنتا ہے تو اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ لائل ہو جائے اور کسی دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم لائل نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ممبر کے اوپر کوئی ایسا اسٹرکچر مسلط نہیں کرتے کہ وہ ہمارا ممبر ہے تو اب کسی اور کا ممبر نہ بنے, یا ہمارا ہی ساتھ دے, یا ہم اس کو کہیں گے جیسے ہی ہم اس کو کال کریں وہ فوراً آ جائے, تو ہم کسی قسم کی لائلٹی اپنے ممبر کے اوپر امپوز. تو یہ ایک انٹروڈکشن تھا ورلڈ سوشل فورم کا جو انہوں نے بنایا ہے, جو ان کے خیال میں سب سے کامیاب ایکسپریشن ہے ہماری جو تحریک جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں. اب ہم واپس آتے ہیں وہ اسی بات کی طرف کہ جو وہ تین ٹائم فریمز کا ڈسکشن کرنا چاہتا ہے, تو سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے لانگ رن کی. تو وہ لانگ رن کے بارے میں کہتا ہے کہ لانگ رن وہ ٹائم ہے کہ جہاں پر ہم اپنے مقاصد کو متعین کر دیں, اونلی آئیڈیلز کین بی ڈیفائنڈ, کہ ہمارا یہ مقصد ہے اور بس. اور ورلڈ سوشل فورم کا مقصد یا یہ جو تحریک ہے تھرڈ ورلڈزم کی, اس کا مقصد آتھر کے نزدیک کیا ہے, دو چیزیں. ایک تو کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک اینڈ ایگیلیٹیرین ورلڈ, یعنی ہمارا لانگ رن آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک صحیح معنوں میں جمہوری ریاست بنے, یعنی ایک ایسی ریاست بنے جو صحیح معنوں میں جمہوری ہو, نمبر ایک, اور نمبر دو ایگیلیٹیرین ہو. ایگیلیٹیرین سے مراد تو یہ ہے کہ ایکول اپرچونیٹیز فار کنزمپشن, یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مطلب یہ کہ ڈفرنسز آف انکم کم سے کم ہو جائیں, تو یہ دو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہیں. اچھا اس کے ضمن میں بڑی اہم یہ ڈسکشن کرتا ہے کہ جس کا ہم سے بھی کچھ نہ کچھ ریلیشن ہے اور میں چاہ رہا تھا اس کو, کہ وہ یہ کہ بہت اہم بات کرتا ہے کہ لانگ رن کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے. اور اگر لانگ رن کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ بتاؤ وہ کون سی ادارتی سببندی ہوگی, وہ کیسی دنیا ہوگی, اگر یہ سوال اٹھایا جائے تو وہ کہتے ہیں بالکل غلط سوال ہے. یعنی اس یہ ڈیمانڈ رکھنا جیسے ہم سے بھی, یعنی جب اگر ہم کبھی فرض کر لیں سرمایہ داری پہ تنقید کریں تو وہ فوراً کہتے ہیں اچھا بتاؤ الٹرنیٹ بتاؤ کیا ہوگا, دنیا کیسی ہوگی جو تم پروپوز کرتے ہو, بتاؤ اس میں وہ کیسے چلے گی, تو یہ تو ناممکن بات ہے. اچھا اس کا ڈسکشن اس میں نہیں ہے, لیکن اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ادارتی سببندی ہوتی ہے وہ ایوالو ہوتی ہے لوگوں کے تعلقات کے نتیجے میں ایوالو ہوتی ہے, کہ لوگ جب ایک طریقے سے رہنے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے رہنے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ان تعلقات کے نتیجے میں وہ ترتیب قائم ہوتی ہے کہ جو دوسری ویلیوز کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اب وہ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی, وہ ایکسپیریمنٹل نوعیت سے اور آپ پر واضح ہوتی ہے کہ جو زیادہ افیکٹو ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے اور جو نہیں ہوتی وہ نہیں بچ پاتی, اور ان تعلقات کے وجود میں آئے بغیر اگر آپ ان ایکسپیکشن لوگوں سے یہ بات ڈیمانڈ کریں کہ نہیں بتاؤ وہ کیسا ہوگا تو وہ ناممکن ہے. جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں ان کی اسمپشن یہ ہے کہ تہذیبی تبدیلی گویا مکان کی تبدیلی کی طرح ہوتی ہے, کہ جیسے پہلے میں ایک مکان بنا لیتا ہوں
اس کے بعد پھر میں ایک مکان کو چھوڑ کے پھر دوسرے مکان میں گھس جاتا ہوں. تو تہذیبی تبدیلیاں اس نوعیت کی نہیں ہوتی بلکہ وہ تو ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک قسم کے سسٹم, جیسے خاندان کا ادارہ ایک دن میں ختم نہیں ہوگا, مغرب میں ایسا نہیں ہوا کہ اگر ایک دن صبح اٹھے تو سارے خاندان ختم تھے, کو آپشن کے ادارے بن گئے اور جو ہے وہ کمپنیوں نے جناب عورتوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ چائلڈ کیئر سینٹرز بنا دیے, ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ یہ ایوالو ہوئی ہے سارے ادارے. تو ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ, اور یہی آپ دیکھیں مارکس کے اوپر کے لٹریچر کو اگر دیکھیں تو وہ مطلب مارکسسٹ یوٹوپیا کا ایک تصور ہی پیش کرتا ہے. مارکسسٹ یوٹوپیا کے اندر کیسے لوگ رہ رہے ہوں گے, ایگزیکٹلی کیا ادارے بنے ہوئے ہوں گے, کوئی ذکر اس کے ہاں نہیں ملتا ہے. اچھا اس کی ایک مثال آپ یوں دیکھیں گے, جیسے فرض کر لیں کہ اکثر جب یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے ڈرائیونگ کے اوپر فرض کر لو پابندی ہونی چاہیے تو فوراً ایک آواز اٹھا دی جاتی ہے یہ کیسے ہوگا, اچھا اگر پابندی لگاؤ گے تو پھر یہ جو اتنے سارے کام خواتین کرتی ہیں تو بیچاری بالکل مشکل میں پڑ جائیں گی, اور شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی مشکل میں لوگوں کو نہیں ڈالو جن کو متحمل نہیں ہو سکتے وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں عورتوں کی ڈرائیونگ کے اوپر پابندی ہے, اس کے باوجود وہاں وہ سارے کام کر رہے ہیں. وہ کیسے کر رہے ہیں کہ آبویسلی جب ایک قانون ہوگا تو لوگ خود بخود اس ترتیب کے ساتھ عمل کریں گے, اپنی مطلب اپنے کاموں کو اسی حساب سے مرتب کریں گے کہ خود بخود وہ آرڈرنگ کریٹ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے اس طریقے سے عمل کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا ہے.
جو انہوں نے سوال اٹھایا بہت اہم سوال ہے جس کے اوپر یعنی ابتدائی سوچ ہمیں کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اٹھانا ہم سے کہ وہ آئیڈیل ماڈل کیا ہوگا, یہ سوال راحت رہے گا کہ جب آپ سمجھیے کہ اسلامی نظام بروئے کار آئے گا آئیڈیل ہوگا تو اس کا کیا ہے. وہ ایک معنی میں ختم واحد ہے, کیونکہ ہماری جد و جہد تو کسی اسلامی نظام کے آئیڈیل شکل میں دنیا میں وقوع پذیر ہونے کی ہے ہی نہیں. وہ تو جو ہماری جد و جہد ہے وہ تو ہر فرد کا انفرادی طور کے اوپر جنت میں جانے کا ضرورت ہے, اور وہ پوری ہو ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انفرادی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ سنتوں کا آیا ہو, یہی ہے. لہذا یہ مطالبہ کرنا کہ اس کے نتائج اس دنیا میں کیا نکلیں گے, یہ تو ایک ختم وبا ہے. ان نتائج کا دنیا میں نکلنے سے ہماری جد و جہد کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. اب صحابہ کرام اور صحابہ تابعین اور تابعین نے جد و جہد کی, اس کے نتیجے کے اندر ایک اسلامی نظام 1200 سال تک قائم رہا. اسلامی نظام بحیثیت مجموعی اپنے اصول کے مطابق حضرت امیر المومنین سلطان عبدالحمید ثانی کے رحلت تک قائم رہا 1200 سال تک. لیکن اس لیے انہوں نے یہ جدوجہد تھوڑی کی تھی, وہ تو انہوں نے جدوجہد کی تھی سنت کی پیروی کے لیے نہیں. اب ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر پھر کوئی ایسے 1200 سال یا 1000 سال یا 1000000 سال آئیں گے یا نہیں آئیں گے, اور وہ آئیں یا نہ آئیں اس سے ہمیں کیا. ارے بھائی ہم تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اگر آئے بھی تو اول تو ہم ہوں گے ہی نہیں, اگر ہوئے بھی تو کوئی 3-4 سال کے اندر طے ہو جائیں گے. نہیں تو اس سے وہ نظام جو قائم ہوگا یا نہ ہوگا اس سے ہمیں کیا, کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو صرف وہ کر رہے ہیں کہ جو کرنا اس وقت شہادہ پھر ناس اور لوگوں کو بلانے کی لیے ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ہاں دوبارہ اسلامی تحریکات غالب آ جائیں, اسلامی نظام قائم ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. ہو سکتا ہے حضرت مہدی آ جائے, کون کہہ سکتا ہے کہ کس وقت قیامت آنے والی, کسی کا نہیں. لیکن اس بنیاد پہ تو ہم اپنے جدوجہد کو جسٹیفائی کر ہی نہیں رہے سرے سے کہ وہ جو ہے اس کے نتیجے کے اندر دنیا میں کوئی آئیڈیل ٹائپ قائم ہو جائے گا. اچھا اشتراکیوں سے یا تھرڈ ورلڈ نیشنوں سے تو ظاہر ہے کہ جائز مطالبہ ہے, اس وجہ سے جائز کہ ان کے پاس تو موت کا کوئی اور آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں, وہ مر گئے تو فنش, تو وہ تو ظاہر ہے. لیکن ہم سے یہ سوال تو صرف وہی کر سکتا ہے جو بنیادی طور پر ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ نہیں تم بھی اشتراکیوں کی طرح یا قوم پرستوں کی طرح یا سرمایہ داروں کی کسی دوسری قسم کی طرح اسی دنیا میں جنت بنانے کی جدوجہد میں لگ جاؤ. تو ہم تو اس میں ہے ہی نہیں, ہم تو ہے ہی نہیں شامل. لیکن ہم سے یہ سوال کرنا تو ایک بڑی عجیب بات ہے, اس کا کوئی لاجیکل حیثیت نہیں. ہم تو اس لیے ہرگز جدوجہد نہیں کر رہے کہ وہ جو ہے دنیا میں جنت قائم, ہم تو اس لیے جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جنت میں چلے جائیں جو آلریڈی بنی بنائی موجود ہے. میں تو یہاں قائم ہوتی ہے جنت کے مواصلت یا نہیں قائم ہوتی ہے وہ کوئی ناٹ اے ریلیونٹ کوسچن, اور پرابیبلی نہیں ہی قائم ہوگی. یعنی اس کی وجہ یہ کہ سرکار نے اپنے دور کو یعنی خیر و قرن کہا, فرمایا ویسا تو کبھی واپس نہیں آئے گا. تو یہ تو لیکن اسی کی اتباع کر کے وہی جو ترایا تاپ رہے ہیں اسی کی اتباع کر کے ہم اصلی جنت میں جا سکیں گے. یعنی یہ سوال ہم سے کیسے کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں ایک آئیڈیل ٹائپ بنا کر, ہم سے تو نہیں.
بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو خاص موت کا اور مطلب آخرت کا تصور ہے نہیں, لہٰذا وہ تو ان کی ہی دنیا ہے. اس دنیا کے لیے بھی ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے بلکہ یوٹوپیا ہے, یعنی تھرڈ ورلڈزم کے پاس بھی اور مارکسزم کے پاس بھی. اس کے باوجود ان کا جو یوٹوپین کنسپشن ہے وہ اربوں خربوں انسان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, اور ہمارا یوٹوپین کنسپشن مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟
نہیں, میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے. اربوں خربوں لوگوں کے لیے ان کا کنسپشن ممکن بالکل نہیں ہے. میرا خیال میں تو والسٹائن اور اس کے ساتھ دس پانچ آدمی ہوں گے جن کے لیے وہ کنسپشن ہے. مطلب مجبور ہیں لوگ اس کنسپشن کی اتباع کے لیے, لیکن مجبور ان معنوں میں ہے کہ انہوں نے ان اقدار کو قبول کیا ہے کہ جو سرمایہ داری کے بنیادی اقدار ہیں, اور وہ قبولیت اس وجہ سے ہوئی کہ لوگوں کے دینی تعلیمات جو ہیں بالخصوص جن جگہوں کو فروغ پائیں, انہوں نے خود جیسے کہیے کہ مصالحت کر لی سرمایہ داری کے بنیادی اقدار کے ساتھ. یعنی عیسائیت کی جو بنیادی شکست ہے, عیسائیت کے سامنے جو قرون اولا میں دو آپشنس تھے, وہ آپشن ایک یہ تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر لے اور ان تعلیمات کو قبول کر لے کہ جو یعنی احمد دین سے یعنی اس کی طرف آ رہے, یا اس کے پاس یہ تھا یونان کی طرف ریورٹ ہو جائے تو وہ یونان کی طرف وہ ریورٹ ہو گیا. یہ ہوا آپ سمجھو گے 14th-15th century کے اندر ریفارمیشن کی تحریک اور کاؤنٹر ریفارمیشن کی تحریک وغیرہ رد اسلام کی تحریک آتی. ان کی اس بنیادی غلطی کے نتیجے کے اندر یونانی اقدار پہلے فروغ پائی عیسائیت کے یعنی چولے میں, اس کے بعد وہ فروغ پائے جیسے کہ انہوں نے رد کر دیا گیا ان کی بنیاد کے اوپر انلائٹنمنٹ اور رومانٹک اس کے اندر. لہذا یہ تو سمجھنا کہ جو تعبیر سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے تھرڈ ورلڈ پیش کر رہے ہیں وہ قابل قبول یا سب کے لیے معقول یا ایسا ایسا ایسی ایسی کوئی بات.
ڈاکٹر صاحب, خالد بھائی کی بات کے حق میں اور ایک بات ان کے مخالف میں, یعنی جو ایک بات تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ فرض کریں اگر زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان کے کانٹیکٹ میں اگر گفتگو کریں, نواز شریف کی کال پر باہر نکل آتے ہیں اور جماعت اسلامی یا مجاہدین کو کہتے ہیں, تو اس سے یہ نتیجہ تو انفر کیا جا سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اکثریت کا جو حال ہے وہ خراب ہے. یعنی اکثریت نے ان مقاصد کو تو ایٹ لیسٹ قبول کر لیا ہے کسی نہ کسی درجے میں, جو اسلامی یا جنت میں جانے وغیرہ کوئی مقصد نہیں رہا لوگوں کا, تو یہ بات تو ان کی ان معنوں میں ٹھیک ہے. ہاں, جو چیز مطلب میرے خیال میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جتنی ماسز ہیں یہ ساری انفارمڈ ہیں کہ انہوں نے پورا مطالعہ کر لیا اور اس مطالعے کے بعد انہوں نے کوئی اپنی رائے قائم کی ہے, بلکہ بات وہی جائے ڈاکٹر کہ وہ اسٹرکچر کے سامنے بے بس ہیں, ان کے سامنے چوائسیز نہیں ہوتی. یعنی میں اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہوں تو بس یہ سب لوگ بس بھیڑ چال ہے, وہ لگے ہیں ایسا ہی کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں نے بڑا کریٹیکلی, یعنی وہ لوگ جو اسلام کے اوپر فرض کرنے جب بھی یہ بات اٹھائی جائے, مثال لے لیں کہ جی جب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اسلامی شریعت ہو, تو بہت اہم ایک سوال اٹھایا جاتا ہے جس کو چپتا ہوا سوال کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کون سا اسلام لاؤ گے, دیوبندیوں کا اسلام لاؤ گے, بریلویوں کا لاؤ گے, تمہارا تو اختلاف ہے, پہلے یہ طے کرو اس کے بعد ہم عمل کریں گے. اس سوال کے بیہائنڈ اسمپشن یہ ہے کہ گویا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں تو پہلے ہم نے سارے اختلاف رفع کر لیے اور اب ہم عمل کرنا شروع کر دیے, جبکہ اکنامکس کا کون سا ایشو ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ مثلا پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, ہزاروں لاکھوں سفے کالے کر دیے گئے ہیں, یہ اور کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ یہ افیکٹو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کس کیس میں افیکٹو ہوگی کس میں نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود دنیا میں عمل کیے جا رہے ہیں اور سب لوگ اس سے اسی طریقے سے عمل کر رہے ہیں. تو دا پوائنٹ از کہ یہ مفروضہ یہ غلط ہے کہ پہلے عمل اس چیز پہ کیا جاتا ہے جو پہلے بالکل جس پہ تمام لوگ متفق ہو جاتے ہیں, تمام اہل علم متفق اور رائے ہوتے ہیں, پھر اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ایسا تو دنیا میں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ سارے لوگوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ان معنوں میں ہے کہ گویا لوگوں نے بالکل شرع صدر کے ساتھ اس پر ایمان لائیں, میرے خیال میں ایسا ٹھیک نہیں ہے, بلکہ وہ اسٹرکچر کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں. جیسے جب اسلامی ادارے مطلب عروج پر تھے تو کسی نہ کسی درجے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یعنی اسلام کا غلبہ بڑھاتے خود کفر کی شان و شوکت کو توڑ کر لوگوں کے لیے قبول اسلام کو آسان بناتا ہے. اسی لیے قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ, اور امام راضی نے اسی طرح لکھا ہے کہ وہ جو ہے کہ جو کفار ہیں یہودی اور عیسائی ہیں یہ ساغرون ہو جائیں, یعنی یہ چھوٹے بن کے رہے, اور اس کی علت یہی ہے کہ جب وہ چھوٹے بن کے رہیں گے تو اسلام کا غلبہ ہوگا اور لوگوں کے لیے اسلام کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. یہ
مطلب میرے خیال میں یہ بات ظاہر ہے کہ جو ہے وہ اتنی صحیح نہیں ہے, کیونکہ بہرحال الٹیمیٹلی فیصلہ تو انسان کو ہی کرنا ہوتا ہے, اس کی ایمانیاتی کا مسئلہ ہوتا ہے. اب اسکولوں کے درمیان اگر ہم چوائس کریں تو ظاہر مدارس بھی اویلیبل ہیں اور مساجد بھی اویلیبل ہیں اور اسکول بھی اویلیبل ہیں, لیکن ایک فرد جب اپنے بچے کو اسکول ہی کی تعلیم دلانا چاہتا ہے تو یعنی اس کا کچھ نہ کچھ تو اس پر ایمان اور اعتبار جو ہے وہ قائم ہوتا ہے.
ڈاکٹر
یہ اگر یہ ڈٹرمنزم ہے کہ انسان اسٹرکچر کی وجہ سے مجبور ہے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی وہ اعمال کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو
ڈاکٹر میرے خیال میں یہ جبر اور قدر کی بحث ہے,
میرے خیال میں ابھی ایسا پوسٹ کرنا پھر لیں گے, ابھی آپ اپنا مضمون جاری رکھو.
میرے یہ سوال اس میں کہ مطلب یہ جو آپ نے بات کی وہ ٹھیک ہے, لیکن آخر روس اور چین میں اسی یوٹوپیا کی بنیاد پہ انقلاب برپا ہوا نا.
انقلاب تو ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں, انقلاب تو ساری پاپولیشن کبھی لاتی ہی نہیں ہے. انقلاب تو ہمیشہ ایک چھوٹی سا طبقہ ہی لاتا ہے جس کے ہاتھ میں قوت ہوتی ہے, اور باقی تو قبول کر لیتے ہیں اس کو یا برداشت کر لیتے ہیں.
مطلب وہ تو ہے, یہ ظاہر ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مائنورٹی, یعنی یہ تمام تفصیل میں آئیں گے, آپ اپنا مضمون تو کرو.
تو لانگ رن کے اوپر اس نے بس اتنی ڈسکشن کی ہے, وہ کہتا ہے کہ لانگ رن سے مراد وہ آئیڈیل ہیں جو سوشلزم اپنے لیے سیٹ کرتی ہے, وہ آئیڈیل یہی ہیں کہ ڈیموکریٹک اور ایگالیٹیرین ورلڈ ہو, بس اس سے زیادہ ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ شارٹ رن کے اوپر آتا ہے, زیادہ ڈسکشن وہ مڈل رن پہ کرتا ہے. شارٹ رن کے اوپر وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹائم فریم ہے جو اسپونٹینیس ہوتا ہے اور موسٹ ریلیونٹ ہوتا ہے. اسپونٹینیس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں فوراً فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور بہت سارے فیصلے ہمیں گیون سرکمسٹینسز کے اندر رہتے ہوئے کرنے ہوتے ہیں. مثلا مثالیں ہیں, جیسے فرض کر لیں اس الیکشن میں ہم شامل ہوں یا نہ ہوں تو ہمیں ابھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا, ہمیں ووٹ دینا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اگر ہمیں الیکشن میں شریک ہونا ہے تو علیحدہ سے شامل ہوں یا کسی پارٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں. ملک کے اندر اگر کوئی تحریک چل رہی ہے تو اس کے اندر شامل ہوں یا نہ ہوں, مزاحمت کریں یا نہ کریں, مزاحمت کرنی ہے تو طریقہ کیا اختیار کریں, ہڑتال کریں وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے فیصلے ہیں جو ہمیں اسپونٹینیسلی جو کرنے ہوتے ہیں, اور ان کو ہم کبھی بھی اسیوم اوے نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان لوگوں کی جو شارٹ رن میں کوئی غیر اپنے آپ کوئی سیاسی فیصلے نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, یعنی اے پولیٹیکل کا مراد ہے کہ ہم تو بس نیوٹرل ہیں. جبکہ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو شارٹ رن میں کوئی سیاسی فیصلے نہیں کرتے تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے فیصلوں کو اپنی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی اجازت دیتے ہیں, بس اس سے زیادہ کوئی مطلب نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نیوٹرل ہو گیا ہوں, بلکہ میں اگر ایک فیصلہ نہیں کرتا تو یہ بتاتے خود ایک فیصلہ ہے کہ میں فیصلے نہیں کروں گا, اب تم کرو فیصلے. تو بہت یعنی وہ کہتا ہے کہ شارٹ رن میں جو ہے کیوں, اچھا شارٹ رن کے فیصلوں کی نوعیت ہوتی ہے اسپونٹینیس ہوتی ہے, موسٹ ریلیونٹ ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ عوام وہ ہمیشہ شارٹ رن میں زندہ رہتی ہے, یعنی ہم میں سے اکثر لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ آج اور کل کیا ہوگا, اور اس سے آگے کا ویژن اکثریت کے پاس نہیں ہوتا. یعنی لوگوں کو سب سے زیادہ اپیل یہی بات کرتی ہے کہ آج بھائی میرا حال ٹھیک ہو رہا نہیں ہو رہا, مطلب اگر میں کسی سے دعویٰ کروں گا تم جدوجہد کرو اور اس کے نتیجے میں تمہارے پوتے کو اقتدار مل جائے گا, تو شاید یہ چیز اتنی زیادہ اپیلنگ نہیں ہوگی کہ جتنا مجھے لگ رہا ہے ہاں یار مجھے کچھ نہ کچھ اقتدار میں حصہ مل جائے گا. تو شارٹ رن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان معنی میں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اپیلنگ ہوتا ہے, سب سے زیادہ واحد نظر آنے والی چیز ہوتی ہے, اور شارٹ رن کے فیصلوں کے اوپر ہمیشہ نظر ثانی ہوتی رہنی چاہیے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آج جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے, جو حکمت عملی اختیار کی ہے, وہ کل بھی ٹھیک ہوگی. وہ لگتا ہے کل, کیونکہ کل حالات مختلف ہوں گے لہٰذا میری اسٹریٹجی جو ہے وہ نئے حالات میں ڈفرنٹ ہوگی. اور شارٹ رن کے جو اصل آبجیکٹیو ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ یعنی شارٹ رن میں اصل آبجیکٹیو ایک بات یہ ہے کہ یو آر ڈیفینسو, یعنی آپ کو ڈیفینسو ہونا پڑتا ہے, آپ اوفینسو نہیں ہوتے, آپ ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ شارٹ رن میں مقصد ہوتا ہے کہ حالات کو مزید برے ہونے سے بچانا, یعنی مزید ورس نہ ہو جائیں, اور جو کچھ اب تک ہم نے حاصل کر لیا ہے اس کو بچا لیں. یعنی دو آبجیکٹیو ہوتے ہیں, ایک یہ کہ حالات کو مزید خراب ہونے سے بچانا, اور نمبر یہ کہ اب تک جو کچھ قوت اور جو کچھ ہم نے خیر حاصل کر لیا ہے اس کو کیسے محفوظ کر.
نہیں یعنی یہاں جو بات انہوں نے فرمائی نہیں, میں اس کا انداز کر رہا تھا, حالانکہ وہ کڑی بات کو کہتا ہے شارٹ رن کے تمام فیصلے لیسر ایون کی طرح
وہ آئے گا. اب وہ دو رول بیان کرتا ہے, یہ تو عمومی گفتگو ہوئی شارٹ رن سے مراد کیا ہے. اب شارٹ رن کے دو اصول بیان کرتا ہے وہ فیصلے کرنے کے, ایک وہ کہتا ہے چوز دا لیسر ایون, کہ جب آپ کے سامنے شارٹ رن میں ہمیشہ چوائس ہوتی ہے یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں, کیونکہ وہ شارٹ رن میں تمام حالات آپ کے قابو میں نہیں ہوتے, آپ اصل میں چوز کر رہے ہوتے ہیں دو برائیوں میں سے ایک برائی. تو آپ کو ہمیشہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے کہ میں جو کم برائی ہے اس کو اختیار کر لوں اور جو زیادہ برائی ہے اس کو چھوڑ دوں. اب وہ کہتا ہے کہ جو آپ کی چوائس آف لیزر ایول ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ میں سمجھوں کہ نہیں یہ چیز زیادہ کم نقصان دہ اور آپ سمجھے کہ نہیں یہ چیز زیادہ. وہ کہتا ہے کہ اس چیز میں تو اختلاف ہو سکتا ہے دو لوگوں میں کہ دونوں کے نزدیک چوائس آف لیس ایول کیا ہے, لیکن دونوں اصل میں چوز تو لیس ایول ہی کو کر رہے ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. شارٹ ٹرم میں ہر شخص جو ہے وہ لیس ایول ہی کی چوائس کرتا ہے, بس صرف فرق یہ ہوتا ہے ایک کہتا یہ ہے دوسرا کہتا یہ ہے. اور یہ اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ڈیفینیشن آف لیسر ایول ہے وہ حالات اور واقعات اور آپ کے تھیوریٹیکل تناظر سے ڈیٹرمن ہو رہی ہوتی ہے. یعنی جس چیز کو میں لیس ایول سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ لیس ایول اس میں, کیونکہ آپ کا سوچنے کا تناظر مختلف ہے. یا وہ اسی بات کو کہتا ہے کانٹرڈکشن ہمیں نظر اس لیے آ رہی ہوتی ہیں اس کراچیوں کے مطلب حکمت عملی میں, کہ کل کو ہم کہتے ہیں یہ کر رہے تھے آج یہ کر رہے ہو, تو وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ کل کے حالات میں وہی لیس ایول تھا جو کر لیا, اور آج کیونکہ حالات اب مختلف ہیں لہٰذا آپ لیس ایول بدل کے اب ہم دوسرا کام کریں گے. تو پہلا رول وہ یہ کہتا ہے کہ آلویز چوز لیس ایول ان دا شارٹ رن. اگر آپ اس پرنسپل کو اگنور کریں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی ورلڈ سوشل فورم کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. اور وہ جو دوسرا اصول پروپوز کرتا ہے شارٹ رن ڈیسیجن میکنگ کے لیے وہ ہے کہ ایسی کوئی اس طرح کی تحریک نہیں ہے کہ جس کے پاس ایک مڈل رن ایجنڈا بھی موجود ہو اور شارٹ رن کے اندر وہ کوئی ایسی لیس ایول کی چوائس کرے جو لوگوں میں مقبول عام نہ ہو. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو لیسر ایول کی چوائس میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم لیسر ایول کے طور پر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں آیا لوگ بھی لوگوں میں اس کی پاپولیرٹی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کی ماس پاپولیرٹی آپ کو نہیں مل سکتی تو آپ کا وہ شارٹ رن ڈیسیجن لوگ ریجیکٹ کر دیں گے. یعنی ایسا شارٹ رن ڈیسیجن جس کو عوامی پذیرائی نہیں ہے تو آپ لوگوں میں ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. زیادہ ضروری ہے کہ آپ شارٹ رن کے اندر ایسا لیسر ایول چوز کریں جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی عوامی پذیرائی ضرور ملے آپ کو. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ لوگ تو شارٹ رن میں رہتے ہیں. یعنی لوگوں کو یعنی پرومس اباؤٹ مڈل رن کی ناٹ کمپنسیٹ فار دیئر شارٹ رن نیڈس. یعنی لوگوں کو ابھی جو کچھ چاہیے میں مستقبل کے وعدے کے لیے اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ وہ بات نہیں کرتا شارٹ رن کے بارے میں.
مطلب یہ کہ یہ سوشل ڈیموکریٹک تحریک کی چند بنیادی خصوصیات کی بیان کر رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اب سوشل ڈیموکریسی کے پاس گریٹر ایول اور لیسر ایول کا جو تصور ہے وہ کیا ہے, کون سی یعنی بنیادی طور پہ کیا لبرلزم گریٹر ایول ہے یا کمیونزم گریٹر ایول ہے؟ تو ہمیشہ سوشل ڈیموکریٹس نے لبرلزم ہی کو لیسر ایول تصور کیا اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا یا بہت مختصر ایسا ہوا. مثلا اٹلی میں بھی 1970 کے دہائی کے شروع میں تو جہاں انہوں نے کمیونزم کو لیسر ایول کے طور پہ تصور کیا. ایک تو سنا تو یہ لہٰذا لبرلزم کے ساتھ ان کے جو کمپرومائزز ہیں جیسے کہ یہ سوشل ان کا جو ایجنڈا ہے اس کا اور لبرل ایجنڈا بہت سا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لبرلزم ہی کو لیسر ایول تھا. دوسری چیز یہی ہے کہ جب ان کا یہ خیال ہے کہ اسپونٹینیسلی تبدیلی رونما ہوتی ہے یعنی اسٹرکچر جو ڈیزالو ہوں گے سرمایہ دارانہ وہ اسپونٹینیسلی ڈیزالو ہوں گے, کسی اسٹریٹجی کے نتیجے میں وہ ڈیزالو نہیں ہوں گے, تو لہٰذا ان کے لیے ماس ایکشن بہت ضروری ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیزولوشن آف اسٹرکچر آف دا مارکیٹ ول ٹیک پلیس بیکاز آف ماس پارٹیسپیشن اور دوسرے اسٹرکچر اس میں سے آئیں گے. لہذا پاپولر سپورٹ حاصل ہوگی عوام کے جو بھی مطالبات ہیں, اس لیے کہ ان کا سرمایہ داری کی روح پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس پہ تو ان کا کوئی اعتراض نہیں کہ سردارانہ یا جو بنیادی اقدار ہیں وہ درست ہیں. ان میں جب عوام انہیں اقدار کی بنیاد کے اوپر اپنے حقوق طلب کرتے ہیں تو سوشل ڈیموکریٹس اسی طلب حقوق کی اسپونٹینیٹی سے فائدہ اٹھا کر ان اسٹرکچرس کو ڈیزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لبرل مارکیٹ اکانومی کے اسٹرکچر. لہٰذا ہر انارکسٹ تحریک کی طرح یہ بھی ایک پاپولسٹ تحریک ہے. یہ ایسی تحریک ہے کہ جو عوام کے سرمایہ دارانہ حقوق کو جواز بنا کر سرمایہ دارانہ بازار یا سرمایہ دارانہ مارکیٹ کے اسٹرکچر کو ڈیزالو کرنا ممکن بنا. یہ دو باتیں.
اور کوئی سوال وغیرہ؟
پھر تو مطلب یہ واٹس ایپ پھر تو مطلب یہ جماعت اسلامی اور اسلامی تحریکوں کی جو مطلب اسٹریٹجی ہے وہ جو اس سے جسٹیفائی ہو جاتی ہے.
لیکن اسلامی تحریکات میں اور سوشل ڈیموکریٹس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلامی تحریکات ان اقدار کو قبول نہیں کرتی کہ جو اقدار سرمایہ دارانہ کلیدی اقدار ہے, ان کو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ اقدار جو ہے وہ کسی صورت سے ممکن بناتے ہیں ان اقدار کی طرف پیش رفت ہو کہ جو اسلامی اقدار ہیں. اور یہ فارابی کی دلیل ہے, اس کی کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ یہ جو جمہوری یعنی مدینہ تو فضیلہ فارابی کتاب ہے جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ جمہوری نظام کے اندر جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ مدینہ تو فضیلہ کے قیام کے لیے وہ کریں. اس دلیل کو قبول کر کے وہ جمہوریت کو ایک لیسر ایون کے طور کے اوپر قبول کرتے ہیں, اور جمہوریت کے فروغ کے ذریعے ان کا خیال یہ ہے کہ اقدار اسلامی فروغ پاتے ہیں. کیونکہ وہ اسلامی جماعتیں بحث سے مجموعی اور صرف کوئی جو اسلامی کسی دوسرے کا نہیں, سب کا یہی حال ہے. سرمایہ داران نے نظام کو بحثیت میں نظام زندگی کے بالکل نہیں سمجھتے, لہذا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان اقدار کے فروغ کے نتیجے میں تو مقاصد شریعہ کا حصول ناممکن ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا ان کی جو جمہوری جدوجہد ہوتی ہے اس کے نتیجے کے اندر لوگ اسلام کی اطاعت قبول نہیں کرتے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام لوگوں کی مرضی کی اطاعت یا لوگوں کی نفس کی اطاعت قبول کرے. لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شارٹ رن میں لیسر ایول کو تصور کریں, لیکن لیسر ایول وہ ہو کہ جو جمہوریت کو رد کرتا ہے, اور لیسر ایول وہ ہو کہ جس کے نتیجے کے اندر اسلامی اقدار ہی فروغ پائے, وہ نہ ہو کہ جس کے نتیجے کے اندر آزادی ترقی اور مساوات فروغ پائے. تو اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جناب شارٹ رن کے ظاہر ہے شارٹ رن کے اندر یہ جو لیسر ایون کے چوز کرنے کی نیسیسٹی ہے اس سے تنکر نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ شارٹ رن میں اس وقت آپ اپنے آپ کو جو پاتے ہیں یا سوشل ڈیموکریٹس اپنے آپ کو پاتے ہیں تو اس کے اندر آپ مفعول ہیں, فائل نہیں ہیں, ریئیکٹ کر رہے ہیں, قوت آپ کے پاس نہیں ہے. یہ جو انیویٹیبلٹی ہے یہ اس وقت نہیں ہوگی کہ جس وقت نظام اسلامی ہوگا, یا وہ انیویٹیبلٹی مغل سلطنت کے دوران نہیں تھی. تو کوئی لیسر ایول کو ہم چوز کریں, ہم امام عالمگیر سے مطالبہ کر سکتے تھے کہ شریعہ کے حساب سے فیصلہ کرو, تم پہ کوئی جبر نہیں, تمہیں شریعہ, اور آپ نے کیے ہو فرمایا تو کوئی شارٹ رن میں ایول نہیں تھی جب اسلامی نظام موجود تھا. لیکن چونکہ معطل ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کل صبح قائم نہیں ہوگا, لہذا اس کے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ اس کی طرف پیش ہو. چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مثلاً جمعیت علماء اسلام کو حکومتیں گرانے اور حکومتیں بنانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہونا ضروری ہے, تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بغیر اس کے ہماری مساجد اور مساجد کا مدارس اور مساجد کا تحفظ نہیں ہو سکتا. اور ہم اپنے مساجد اور مدارس کے تحفظ کے لیے جمعیت علماء اسلام کا پارلیمنٹ میں شریک ہونا مناسب سمجھتے ہیں. ہاں اگر جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں اس لیے شریک ہوتی ہے کہ وہ آزادی کو فروغ دے مساجد اور مدارس کے اندر بھی, وہاں مساویت ہو, وہ مدارس و مساجد جو ہیں ترقی کے انسٹرومنٹ بن جائیں وغیرہ, تو ظاہر ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے غلط ہوگا. لیکن اس کے اوپر تو آپ مجبور ہیں, کیونکہ اسلامی جس طریقے سے آپ اس میں مجبور ہیں کہ کلاشن ٹاپ استعمال کریں اور جیسے کہ یہ دستی بم استعمال کریں, کیونکہ آپ نے اپنا نظام تکفیر نہیں بنایا وغیرہ, اسی طریقے سے مجبور ہیں. لہذا کمزور جو ہے وہ شارٹ رن میں لیسر ایول کو پسند کرنے کے لیے ہے, لیکن جب وہ کمزور نہیں رہے گا تو کوئی انیویٹیبلٹی نہیں ہے.
اس کے بعد جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے ہیں جو تیسرا رن جس کے اوپر اس نے اپنے آرٹیکل میں زیادہ گفتگو کیا, وہ مڈل رن. اچھا مڈل رن سے مراد وہ لیتا ہے ٹرانزیشنری فیز ہے لانگ رن کی طرف, یہ وہ ٹائم فریم ہے. اچھا اس کو عام طور پہ 20 سے 25 سال کے اوپر محیط قرار دیتا ہے, اور اس کی گفتگو میں اس نے ورلڈ کیپٹلزم کے کرائسس کا بھی ذکر کیا, لیکن ڈاکٹر اس کی کوئی تفصیلات پیش نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ اچھا اس کو میں بعد میں اٹھاؤں گا, اس سوال کا بھی یہاں نہیں کرتے. یعنی مڈل رن سے مراد ہے کہ ٹرانزیشنری فیز, اور عام طور پہ وہ اس کو 20 سے 25 سال اور وہ کہتا ہے 50 سال تک بھی محیط ہو سکتا ہے یہ. اچھا اس کے اندر دو کام کرنے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ کنٹینیوس پریپریٹری ورک, یعنی جس کو وہ پولیٹیکل ایجوکیشن کہتا ہے, یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ٹائم فریم ہے جس کے اندر آپ پولیٹیکل ٹریننگ کرتے ہیں, پولیٹیکلی لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے جو آپ چاہتے ہیں کہ حاصل ہو جائے.
اور یعنی ڈیموکریسی اور
ایگالیٹیرینزم، ان دونوں کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور دوسرا صرف ایجوکیشن نہیں، لوگوں کو بتا نہیں دیتے بلکہ کنٹینیوس پریشر آن پاور فل گروپس، جس کو وہ کہتے ہیں کنسٹرکشن آف موومنٹ. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جس کے اندر ایک طرف آپ لوگوں کو اویئر بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے مقاصد سے، اور دوسرے جو لوگ اویئر ہو رہے ہیں ان کو ایک موومنٹ کی شکل میں، تحریک کی شکل کے اندر جو ہے وہ آپ جمع بھی کرتے ہیں. تو تاکہ جو ہے جو پریشر گروپ اس وقت ایگزسٹ، یعنی جو پاورفل گروپ ابھی جو اقتدار کے اوپر قابض ہے، ان کے اوپر پریشر کریٹ کیا جا سکے ان موومنٹس اور ان چینل کے ذریعے سے جو آپ نے کریٹ کر لی. اور کہتا کہ شارٹ مڈل رن کے اندر ہمیں کوئی بیڈ پرومس کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی بیڈ پرومس نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسے پرومسز نہیں کرنے چاہیے مڈل رن ڈیسیجن میکنگ کے اندر کہ جس کے نتیجے میں آپ کا جو لانگ رن آبجیکٹو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے. یعنی مڈل رن کے اندر ہمیشہ فیصلہ اس طرح سے کیا جائے گا، یا لوگوں کی پولیٹیکل ایجوکیشن اور لوگوں کا جو کو جو آپ موومنٹ، یعنی جو اقتدار، ہاں جی، جو موبلائزیشن، ایک تو ان کی ایجوکیشن اور موبلائزیشن کبھی بھی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا لانگ رن آبجیکٹو جو ہے وہ ختم ہو جائے یا آپ اس کو آپ مشکل ہو جائے. تو یہیں سے وہ جو ابھی سوال جو ابھی اٹھایا گیا تھا کہ تحریکات اسلامی کے حوالے سے، وہ بالکل اس تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی جو پولیٹیکل ایجوکیشن اور موبلائزیشن کی جاتی ہے وہ تو لانگ رن آبجیکٹو جو ہمارا ہے وہ اس سے دور کر لیتے ہیں ہم کو. یعنی ہم جمہوری حقوق اور سرمایہ دارانہ حقوق کے نام پر اگر لوگوں کو موبلائز کرتے تو اسلامی، یعنی اگر اسلامی طریقے لوگوں کو چیف جسٹس کے لیے موبلائز کر رہے تو اس کا کیا تعلق ہوگا اسلام کے ساتھ؟ یہ تو صرف سیکولر عدلیہ ایک بحال ہوگی. تو آپ نے الٹ کام کر لیا، آپ نے ہی اینڈ کو جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کر لیا. تو وہ کہتا ہے کہ لانگ رن شارٹ مڈل رن میں ہمیں کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، کمپرومائز تو آپ بالکل امیڈیٹلی کر دیں. اچھا، اب مڈل رن کو کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس تھرڈ ورلڈ جو تحریک ہے جس کو وہ گفتگو کر رہا ہے ان ٹرمز آف لانگ رن آبجیکٹو؟ وہ کہتا ہے کیا کرنا چاہیے، کچھ پروپوزلس وہ سامنے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو غور کرو، جو ہمارے لانگ رن آبجیکٹوز ہیں وہ ہیں ڈیموکریسی اور ایگالیٹیرینزم. وہ کہتا ہے کہ دنیا جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں وہ ایک خاص سینس میں ڈیموکریٹک ہے. ایک خاص سینس میں ڈیموکریٹک ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ساری، کہ کچھ ایک آئین ہے اس کے تحت جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو ووٹ دیتے ہیں، پھر وہ ریپرزینٹیٹیوز ایکس نمبر آف ایئرس کے لیے لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، اور آبویسلی وہ کہتا ہے کہ ان تمام فیصلوں کی پوزیشن پر پہنچنے کے لیے بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، مفت میں لوگ وزیر یا ایم این اے وغیرہ نہیں بن جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک خاص سینس میں دنیا ڈیموکریٹک ہے کہ لوگوں کو ایکسپریشن کی اجازت ہے کہ وہ اپنے نمائندے چوز کر لیں. اور وہ کہتا ہے کہ گیون دس سینیریو اب ایسا کیا کیا جائے. اچھا، یہ وہ سینیریو ہے ڈیموکریسی کا جس کے نتیجے میں لبرل مارکیٹ آرڈر دنیا پہ مسلط ہوتا ہے، اور وہ آبجیکٹو جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کو وہ ریئل ڈیموکریسی یعنی ہوریزونٹل آرگنائزیشن اور ایگالیٹیرینزم حاصل نہیں ہو پاتا ہے اس کے نتیجے. وہ کہتا ہے چلو کرنا کیا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ اچھا ایسا کیا کیا جائے کہ اپوزٹ سمت میں ہماری موومنٹ ہو. وہ کہتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ فوراً جو کری کی جا سکتی ہے مڈل رن کے اندر، کہ ہم ان گروپس کو اور ان وہ تمام یعنی لوگ جو اس موجودہ لبرل ڈیموکریٹک اسٹرکچر سے باہر ہیں ان کو موبلائز کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی جن کو نگلیکٹ کر دیا گیا ہے ان اسٹرکچر کے اندر. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں عورتیں، تو ہمیں موبلائز کرنا چاہیے عورتوں کو کی تحریک کی صورت میں، یا جو ایتھنو ریشل گروپس ہیں مطلب امریکہ میں کالے ہیں، یہ جو اور ایسے لوگ ہیں جن کو جو نگلیکٹڈ پارٹ ہیں اور ان کا کوئی فیصلہ جمہوری ریاست میں فیصلوں میں کوئی اس کا حق نہیں ہے، یا جو ریلیجیس گروپس ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ جن کی کوئی طاقت موجود نہ ہو ڈیموکریٹک ریاست کے اندر. اور ڈاکٹر صاحب انڈیجینس پیپل اس سے کیا مراد ہے؟ انڈیجینس پیپل وہ کہتا ہے
انڈیجینس پیپل ریڈ انڈینس یہاں بنیادی طور پر انڈیجینس پیپل مراد ہے ریڈ انڈین، لیکن انڈیجینس پیپل یہ جو جن کو قتل کر کے آپ نے ان کے ممالک پر قبضہ کیا، مثلا ایسکیمو جیسے ڈنمارک میں جو قبضہ ہوا تو وہ ایسکیمو کو ختم کر کے، یا افریقہ کے ایبوریجنیز یا ماوریز یا ریڈ انڈین کے. یہ
وہ کہتا ہے کہ یہ جو نگلیکٹڈ پارٹ ہے ڈیموکریٹ،
اچھا اس میں ہوموسیکشل کو سامنے
بالکل کیا
تذکرہ نہیں کیا،
مجھے سمجھ نہیں آیا ان کا کیوں ذکر کیا.
پرسیکیوٹڈ ہیں، پرسیکیوٹڈ ہیں، اور بہت اہم رول ہے ہوموسیکشل کا اس پورے یعنی تحریک کے اندر، یعنی بہت ہی فعال یعنی کردار ہے ہوموسیکشل کا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ انارکسٹوں میں عموماً ہوموسیکشل بھی ہیں، یعنی لیڈرشپ میں، مطلب یہ خود ہوموسیکچوئل ہے والدین اور فخر کے ساتھ کہتا ہے، یعنی کو ظاہر ہے مجھے کہاں سے اطلاع خود یعنی ہے اس کا، اور بڑا یعنی اس کا دائی بھی ہے کہ خالد بھائی کیوں ہوموسیکچوئل، انہیں ہونا چاہیے ترقی
تو وہ کہتا ہے کہ جتنے وہ گروہ ہیں جو موجودہ جمہوری نظام کے اندر پرسیکیوٹیڈ ہیں یا جنہیں نگلیکٹ کر دیا گیا ہے، وہ ہماری پاسبلٹی ہے کہ ہم ان کو فورن ٹارگیٹ بنائیں، ان کو موبلائز کریں ایک تحریک کی صورت میں کہ وہ پریشر گروپ کو دیکھ کریں۔
یہ آپ نے بتایا نا اس میں کہ یہ تین جو پیریڈ ہے شارٹ رن اور مڈ ٹرم، تو یہ شارٹ رن سے مڈ ٹرم میں جو ہے سب تبدیل ہوتا ہے، کون سی اسٹیج ہوتی ہے کہ شارٹ ٹرم ختم ہو جاتی ہے اور مڈ رن یہ ہو جاتا ہے،
ایسے تو کوئی نہیں کرتا۔
نہیں نہیں دیکھیے کنسپچل بات ہے، شارٹ رن میں یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فرسٹ کی جو ہے دو مہینے بعد الیکشن ہو رہے ہیں تو ان الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ مڈل رن میں یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آپ کریں گے اس کے نتیجے کے اندر کس طریقے سے ہم آزادی، کس طریقے سے ہم ڈیموکریسی اور ایگالیٹیرینزم کے حصول حاصل کریں گے، تو وہ جو ہے ڈیٹرمن کرے گا کہ آپ آج یہ کر رہے ہیں نہیں۔ 20 سال کا آپ کے پاس ایک منصوبہ ہونا چاہیے کہ 20 سال کے بعد اتنی ڈیموکریٹک صورت حال اور ایگالیٹیرین صورت حال پیدا ہو جائے گی۔ اس تناظر میں یہ شارٹ رن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہو،
یعنی وہ وجہ سے جس کو شارٹ رن کہہ رہے ہیں وہ ان ٹرمز آف مڈل رن ہی ڈیفائن ہو رہا ہے،
یعنی شارٹ رن کوئی شارٹ رن ایک واقعہ ہے، پیریڈ نہیں ہے، بالکل مڈل رن پیریڈ ہے، شارٹ رن تو واقعہ ہے، سمجھے نا۔
اچھا یہ ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں پالیسی بتا رہا ہوں اس کے اوپر کوئی خاص کام کیا نہیں گیا، یعنی تاریخی طور پر سوشل ڈیموکریٹ یا جو تھرڈ ورلڈ ان کے اوپر زیادہ غور و فکر، یعنی ایسے نہ کام کرنے سے مراد وہ یہ لیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ تو پولیٹیکلی ایجوکیٹ کیا گیا ہے ڈیموکریٹک اور ایگالیٹیرین مقاصد کے حصول کے لیے، اور نہ ہی ان کو موبلائز کیا گیا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے۔ زیادہ وہ کہتا ہے یہ پاسبلٹی ہمارے سامنے ایگزسٹ کرتی ہے۔
اچھا ایک میں اور بات کرتا ہوں کہ جس میں اس میں دیکھیے یہ بھی اہم بات ہے، جس میں
جی ڈاکٹر
میں یہ کہا تھا کہ کمیونزم جو تھی کمیونزم کی تھیسس یہ تھی یا کمیونزم کا نظریہ یہ تھا کہ آزادی کا فروغ کیوں نہیں ہو رہا، یعنی دیکھیے کمیونزم بھی آزادی ہی اور مساوات ہی کی فروغ کی کہی ہے نا، اب کیوں نہیں ہو رہا؟ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ انسانیت کی اکثریت کو آزادی کے حصول سے روک دیا گیا ہے۔ کس نے روکا ہے؟ برجوازی نے روکا ہے۔ لہذا جو موبلائزیشن ہوگی وہ موبلائزیشن ہوگی عمومی، اور یہ جو پرولیٹیرین کلاس ہے یہ یونیورسل کلاس انہی معنوں میں ہے کہ پرولیٹیرین جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پوری ہیومینٹی۔ لہذا اگر کوئی اسٹرگل پرولیٹیرین کلاس کی قوت میں آنے کا اسٹرگل نہیں ہے اور اس ایشو کے اوپر نہیں ہے کہ مینز آف پروڈکشن پرولیٹیرین کے قبضے میں ہوں گے، تو نیسسریلی وہ اسٹرگل سرمایہ داری کو نقصان نہیں پہنچائے گا یا آزادی اور مساوات کے فروغ میں نہیں ہوگا۔ لہذا اسٹیبلش طریقے ان موومنٹس کو، ویمن موومنٹ یا ہوموسیکشل موومنٹ یا جیسے کہ یہ کہ انڈیجنس پیپلز کی موومنٹ یا انوائرمنٹل کی موومنٹ جو ہے ایک بری چیز سمجھتی تھی اور ان کو رد کرتی تھی، کہتی تھی کہ نہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اصل اسٹرگل سے ہمیں باز رکھنے کی ہیلے ہیں کہ جو بورژوا کلاس کے اندر پیدا ہوئے، اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ عموماً تو ان موومنٹس کی لیڈرشپ تو بورژوا ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ کون سی عورت جو ہے وہ اپنے حقوق مانگتی ہے تو وہ مشرف بیوی ہی ہے عموماً، اور جو ہے وہ کون سا انوائرمنٹل کے اوپر وہ جس کے پاس کیڈیلیک کار ہے وہی انوائرمنٹ سب سے زیادہ وغیرہ، یا عموماً یہ جو موومنٹس ہوتی ہیں سنگل ایشو موومنٹس یہ ان کی قیادت تو وہی ہوتی ہے۔ لہذا کمیونسٹ عموماً یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو سب پوسٹ ماڈرنسٹ تحریکات ہیں کہ جو اصل میں مزدور کی تحریک کو کچلنے کے لیے یہ کیا گیا کہ نہیں تم اس کے لیے اسٹرگل نہ کرو کہ مزدوروں کے ہاتھ میں اختیار ہے بلکہ عورتوں کو حقوق ملیں اور یہ وہ۔ اچھا یہاں اس پورے کو کہا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آزادی جو ہے اس کا حصول کا مطلب یہ ہے کہ مزدوروں کے ہاتھ میں اقتدار آئے یا یہ کہ فیکٹریاں نیشنلائز ہوں یا وہ نہیں، عورتوں کے حقوق کے فروغ کے نتیجے میں بھی آزادی آتی ہے اور یہ حضرات لواطت کے فروغ میں بھی آزادی آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سوشلائز یعنی ان تمام موومنٹس کو جو پرولیٹیرین اسٹرگل کی مخالف کمیونسٹ سمجھا کرتے تھے ان کو اب اسی فریم ورک کے اندر ڈال کے سرمایہ دارانہ اسٹرکچرس کے خلاف جو جدوجہد ہے وہ فیکٹری سسٹم کے خلاف یا یونینز اور مینجمنٹ کے خلاف کی جدوجہد نہیں رہی ہے بلکہ وہ جدوجہد بن گئی ہے پاپولر ان معنوں میں کہ حقوق کا حصول ہے کس کے حقوق سب کے حصول عورت کا حقوق اور حضرات یعنی لواطت کے ان کا حقوق اور سب کا حقوق وغیرہ حقوق کیا حقوق یہی کہ آزادی زیادہ سے زیادہ ملے لہٰذا مزدوروں کی جدوجہد کی جو مرکزیت تھی کمیونسٹ اسٹرگل کے اندر وہ ختم ہو گئی ان کے ہاں مزدور کی کوئی خاص ہوتی ہیں کچھ ٹریڈ یونین وغیرہ لیکن یہ جو تھرڈ ورلڈ فورم وغیرہ یہ کوئی سرمایہ دارانہ یعنی فرموں کے خلاف ہے سچ وغیرہ جو مزدوروں کی موبلائزیشن کی تحریک ہے
اس حوالے سے جب یہ گفتگو کرتا ہے کہ ہمیں اس طبقے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں دو خطرات ہیں یعنی دو خطرات سے مراجعہ کہ ان تحریکوں کو کیا نہیں اپنی منزل کیا نہیں سمجھنی چاہیے تو ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں تھا ان گروہوں یا تنظیموں کو اپنی کامیابی اس چیز میں نہیں سمجھنی چاہیے کہ جو موجودہ لبرل اسٹرکچر ہے اس کے اندر ان کو کوئی پولیٹیکل پوزیشن مل جائے مثلاً یہ کافی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے اچھا بھائی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے خواتین کی زیادہ پارٹیسپیشن ہو گئی تو یہ بس بچے یہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہی تو وہ لبرل ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہے جو اصل میں آزادی ممکن نہیں ہونے دے رہا ہے کیونکہ یہ تو ورٹیکل ہائرارکیز وغیرہ کریٹ کر رہا ہے تو لہٰذا ان کا ٹارگیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نظام سیاست کے اندر ان کے کچھ حقوق مطلب ان کو بس مل جائیں اور بس ایک تو یہ خطرہ ہے کہ یہ تنظیمیں کہیں اس ٹریپ میں نہ پھنس جائیں اور دوسرا ٹریپ وہ کہتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو پسے ہوئے مختلف طبقات ہیں جو جن کو ہم موبلائز کر رہے ہیں یہ اپنے حقوق یعنی وہ ایک دوسرے کے مدد مقابلہ بن جائیں یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک جو طبقہ ہے وہ اپنے انفرادی حقوق دوسرے طبقے کی کاسٹ پر حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ اگر مثلا ہومو سیکسل کو رائٹ مل رہے ہیں یا پھر مثلا عورتوں کو رائٹ مل رہے ہیں تو وہ نگلیکٹ کر دے یا اگنور کر دے دوسرے طبقے کے رائٹس بلکہ مجموعی رائٹس تمام لوگوں کے رائٹس کی ان کو کلیکٹو بات کرنی چاہیے نہ کہ صرف اپنے انڈیویجول رائٹس کی اس طرح سے جدوجہد کریں کہ دوسرے طبقے کو نقصان پہنچے اس کی جدوجہد تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو اصل میجورٹی ہے نگلیکٹڈ میجورٹی کے لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو اصل مگر نگلیکٹڈ میجورٹی ہے اس کو اکٹھا کرنے کی بہت اہم ضرورت ہے اور اس کے لیے ورلڈ سوشل فورم کے طرز کے ہزاروں ادارے بننے چاہیے جو ورٹیکل آرگنائزیشن کے اصول پر نہ قائم ہو بلکہ ہوریزونٹل آرگنائزیشن کی اصول کے اوپر قائم ہو اور وہ پریشر گروپ کی صورت میں کام کریں تو وہ سمجھتا ہے کہ ورلڈ سوشل فورم وہ آئیڈیل اسٹرکچر ہے جو پرووائڈ کرتا ہے تنظیمی ڈھانچے کے لیے
دیکھیں اس میں بھی بڑا کانٹرڈکشن ہے زاہد بھائی نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو آزادیاں وغیرہ ملنا چاہیے عورتوں وغیرہ کو یہ آزادیاں اس کے نتیجے میں مطلب ایگزسٹنگ اسٹرکچر آف پاور میں ان کی شرکت نہیں ہونا چاہیے عورتیں وزیر بن جائیں عورتیں پارلیمنٹ میں چلی جائیں وغیرہ اس سے جو ہے عورتوں کی آزادی حاصل نہیں ہوتی اس لیے پورے نظام میں ایک ہی عورت وزیر اعظم بنے گی اور چند ہی عورتیں پارلیمنٹ میں جائیں گی وہ نظام وہی رہے گا لہذا زیادہ تر عورتیں تو آزادی سے محروم ہی رہیں لہذا اس نظام کی تحلیل کا جو طریقہ ہے وہ موبلائزیشن ہی ہے اور کچھ نہیں مطلب اس کے پاس کوئی دوسرا اسٹرکچرل فریم ورک نہیں ہے انارکزم کے پاس کوئی دوسرا اسٹرکچرل فریم ورک نہیں یہ نہیں کہتا کہ اس طریقے سے نہیں ایسا نہیں وہ وہی بات کہتا ہے ایک معنی کے ڈاکٹر اطرار کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ دھرنا ہو جائے یعنی لاکھوں آدمی جا کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں جو ہے وہ یعنی حکومت خود بسما ہو جائے گی ختم ہو جائے گی نہیں اب جو لیکن اس کی جگہ کیا ہوگا یہ سوال تو مسئلہ ایران میں علماء یہ شیعہ نے دیا کہ جو ہے اس کی جگہ یہ ہوگا کہ پاسداران انقلاب ہوں گے اس کی جگہ یہ ہوگا کہ یعنی ولایت فقیہ ہوگی اسی جگہ یوگا وغیرہ یہ وہ کچھ نہیں ہے این آر کے تحریکوں کے پاس کوئی نہ بلکہ وہ تو وہی ہے کہ جب پوری موبلائزیشن ہو جائے گی تو تحریک ہوگی تنظیم کوئی نہیں دیر بی نو وہ خود بخود سب کچھ ہو جائے گا اور وہ اس کا تو ہم نہیں جانتے کہ کیسے وہ ہوگا لیکن یہاں تو مسئلہ موبلائزیشن کا ہے لہٰذا موبلائزیشن کے نتیجے میں اس اقتدار کے اندر شرکت نہیں ہوگی، لیکن اس کا انہدام کے لیے کسی خاص تبدیلی کی ایسا ضرورت نہیں، یہ خود بخود منظم ہو جائے گا جب موبلائزیشن ہو جائے گا.
تو اچھا اب یہاں پر یہاں اس نے بات کی، یعنی ہم بات کر کے لانگ رن کی ان ٹرمس مڈل رن کی ان ٹرمس آف لانگ رن آبجیکٹو، تو وہ کہتا ہے کہ ایک طرف تو اس نے جو اپنا لانگ رن آبجیکٹو ہے ڈیموکریٹک، اس کی ٹرمس میں ڈیفائن کیا کہ پولیٹیکل ڈیموکریسی ایگزٹ کرتی ہے، اس کے مخالف میں ہمیں موبلائزیشن کی تحریکیں اٹھانے کی ضرورت ہے ورلڈ سوشل فورم کے پیٹرن پر. اچھا جو اب اپنا وہ اپنے ایگیلیٹیرین کانٹینٹ کے اوپر جب گفتگو کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ تنظیمیں کریں گی کیا اصل میں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تنظیمیں ان لبرل حقوق کی ضمانت مانگیں گی جنہیں لبرلزم نے اگنور کر دیا. یعنی تاریخی طور پر تھیوریٹیکلی کانسٹیٹیوشن کے اندر تمام ملکوں کے مطلب کانسٹیٹیوشن نے جن رائٹس کی گارنٹی دی ہے، مثلا اینٹی ریلیجی مطلب ریشل گروپ، یعنی لبرل آرڈر کے اندر کانسٹیٹیوشن یہ گارنٹی دیتا ہے کہ لوگوں کے اندر کسی قسم کی ڈسکریمنیشن بیز اپون دیئر سیکس، بیز اپون دیئر کلر، بیز اپون دیئر ریلیجن اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس طرح کے ڈفرینسز نہیں ہوں گے، ان کی جو رائٹس موجود ہیں کون سے تھیوریٹیکلی مان لیے گئے عملاً اگنور کیے گئے ہیں تاریخ میں ہمیشہ. وہ کہتا ہے کہ یہ تحریکیں اصل میں ان حقوق کی ضمانت مانگیں گی، کس جن سے ضمانت مانگیں گی، لیجسلیچر سے ضمانت مانگیں گی پریشر گروپ کی شکل میں کہ بھائی ہمیں یہ رائٹس دو، کیونکہ ان کے نتیجے میں ان کے خیال میں وہی ورلڈ سوشل فورم کی اپرچونیٹیز بڑھتی جائیں گی کہ ایسے ادارے پھر ہم زیادہ سے زیادہ بنا لیں، اور وہ مجبور کریں گی لیجسلیچر کو، عدلیہ کو اور جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ ان لبرل حقوق کو مہیا کریں جن کو اگنور کیا گیا ہے عملاً، لیکن تھیوریٹیکلی وہ مان لیے گئے تھے لیکن عملاً نہیں دیے گئے ان تمام لوگوں کو کیونکہ یہ ڈیموکریٹک اسٹرکچر سے باہر کے لوگ تھے. اور جو ہے ان کے اصل جو ایشوز ہوں گے وہ اچھا وہ کس قسم کے حقوق ہوں گے، وہ ڈسٹریبیوشنل حقوق ہوں گے. وہ کیا حقوق مانگ رہے ہوں گے؟ اصل میں وہ ڈسٹریبیوشنل حقوق مانگ رہے ہوں گے، اور یہیں سے وہ اپنے ایگالیٹیرین ٹچ کو بیچ میں لاتا ہے کہ انہیں ڈسٹریبیوشنل ایشو سے مراد وہ سوشل رائٹس لیتا ہے کہ جیسے تو ایک تو ہیومن رائٹس ہیں، جیسے ہم سب کو پتا تین ہیں کہ رائٹ ٹو لائف، لائف ٹو رائٹ ٹو پراپرٹی اینڈ سیلف ایکسپریشن. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں جو سوشل رائٹس کے نام پر حکومتوں نے مانے ہوئے دنیا کے لیکن پرووائڈ نہیں کرتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ تین ہیں. وہ کہتا ہے ایک تو ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن، یعنی ایک تو ہے کہ تعلیم کا حق تمام لوگوں کو، اور تعلیم کو وہ بڑے ایکسپلیسٹلی ڈیفائن کرتا ہے روٹ ٹو ریوارڈنگ اینڈ ریوارڈڈ ورک. یعنی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ تعلیم سے مراد یہ کہ وہ میکینزم ہے یا وہ معلومات ہیں جن کے نتیجے میں الٹیمیٹلی آپ مطلب آسان لوگوں پیسے کماتے ہیں. یعنی تعلیم سے مراد یہی ہے کہ یعنی وہ میکینزم جن کے اندر میری مارکیٹ ایکسپٹ میری امپلائبلٹی بڑھ جاتی ہے لوگوں کی مارکیٹ کے اندر، اور جتنی میری امپلائبلٹی بڑھے گی اتنی میری کنزمپشن کی پاسبلٹیز بھی بڑھیں گی. تو لہذا ضروری ہے کہ یہ موومنٹ سوشل رائٹ جس سے پہلا حق کیا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن مانگے، نمبر دو رائٹ ٹو ہیلتھ فیسلٹیز، یعنی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کے لیے پریشر گروپ کریٹ کریں حکومت کے اوپر جو لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہیلتھ اور وغیرہ پرووائڈ کرے، اور تیسری چیز جو ہے وہ لائف ٹائم انکم گارنٹی کہ اگر کوئی آدمی مثلا مارکیٹ میکانزم کے نتیجے میں باہر نکل جاتا ہے انمپلائڈ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ پھر اس کی گارنٹی لے کہ وہ جو ہے مطلب ایک قسم کی فلاحی ریاست کے اوپر وہ جدوجہد کریں گی کہ لوگوں کے سوشل رائٹس اور ویلفیئر رائٹس پرووائڈ کر دیے جائیں، یہ ان کے الٹیمیٹ آبجیکٹو ہونے چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ وی بڑی انٹرسٹنگ وہ کہتے ہیں لیفٹ ونگ، یعنی لیفٹ سے مراد وہ سوشل ڈیموکریٹ لے رہا ہے کہ وی وانٹ مور آف ایچ، یعنی یہ جو تینوں چیزیں ہم نے ذکر کیے ہیں وی وانٹ مور آف ایچ، مور آف ایچ ناؤ ایٹ دی ایکسپینس آف ادر ایکسپینڈیچر. وہ کہتا ہے کہ جو ریاستیں مثلا وہ کہتا ہے کہ تم اتنے اتنے بم بنا لیتے ہو یہ وہ، ان تمام آپ یعنی جو ریاست کی جو پرائیورٹیز ہیں ایکسپینڈیچر کی ان کو تبدیل کرنے کے لیے پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ریاست اپنی پرائیورٹیز کو بدلے، ایکسپینڈیچر پرائیورٹیز کو بدلے، اور ان رائٹس کو انشور کرنے کو زیادہ ویٹ ملنا چاہیے سوشل ڈیسیجن میکنگ میں، نہ کہ وہ دوسری چیزوں کو، یعنی دوسری چیزوں کو کم ویٹ ملنا چاہیے اور ان جو حقوق ہیں لوگوں کے ان کو زیادہ سوشل پرائیورٹی ملنی چاہیے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ حقوق صرف حقوق نہیں مانگیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشل پرائیورٹیز میں تبدیلی کی بھی آواز اٹھائیں گے ساتھ ہی ساتھ. اور یہیں سے وہ کہتے ہیں کہ جو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کو ہمیں ان کے ساتھ مرج کر دینا چاہیے، مثلا
جیو پالیٹکس ایشو کو اٹھانا چاہیے یہیں پر، کہ یہ جو دنیا میں اب جو ہے وہ ایک ہی طاقت بنتی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے اور جو ہے وہ سیاسی طور پہ ممالک جو ہیں وہ بے دست و پا ہو رہے ہیں امریکہ کے سامنے، تو لہٰذا وہ جیو پالیٹکس ایشو کو یہیں سے اٹھائیں گے، دیکھو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ماحولیات کا جو ایشو ہے یہیں سے اٹھانا چاہیے کہ دیکھو یہ تم جو ہے اتنے بم بنا رہے ہو اور یہ جو تم یہ جو اتنی ملیں لگا رہے ہو، تمہارا مطلب تمہارے تمہیں ایشو صرف گروتھ کا ہے کہ زیادہ ترقی ہو جائے، گاڑیاں بن جائیں، لیکن تمہیں یہ فکر نہیں گاڑیاں کس کے پاس جاتی ہیں، تم اکویٹی کے اوپر توجہ نہیں دیتے، تو تمہیں یہ بتا اس چیز کے اوپر شور مچاؤ کہ دیکھو یہ تمہاری اتنی ترقی کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، دنیا تباہ ہو رہی ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے، لہٰذا اس ایشو کو بھی اس کے اندر مرج کر دینا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہے جو عالمی امن کی جو گفتگو ہے اس کو بھی ایک تھیم کے طور پہ پریزنٹ کرنا چاہیے اسی تناظر کے اندر، کہ یہ جیو پالیٹکس کے نتیجے میں دنیا میں امن خراب ہو رہا ہے اور جو ہے وہ بدماشی دکھا رہا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ نیشنل لبریشن وغیرہ ہو۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ یہ جو جتنی چیزیں ہیں، یہ جتنے جو مسائل ہیں جیو پالیٹکس، ایکولوجی، پیس، ان کو مطلب ایز این ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کے طور پہ لوگوں کے سامنے نہیں پیش بھائی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بلکہ ان مسئلوں کو جوڑنا چاہیے ایگالیٹیرین کانٹینٹ کے ساتھ، یعنی ڈسٹریبیوشن کے ایشوز کے ساتھ، کہ لوگوں کو، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے لوگ موبلائز نہیں ہوں گے، لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو یہ تو تم بھوکے مر رہے ہو، ڈیٹا سے ثابت کرو کہ دیکھو امریکہ جو ایک بم بنا اس وقت جو اپنے جہاز بناتا ہے اسے ایک جہاز پہ اتنے کروڑ ڈالر خرچ کر دیتا ہے، تو اگر وہ 50 جہاز نہیں بنائے گا تو جو امریکہ جو افریقہ میں اتنے سارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہ سب کھانا ان کو مل جائے گا، تو اس طریقے سے یعنی لوگوں کے ضروریات کے ساتھ ان مسائل کو لنک کریں کہ جو اب ماحول تباہ ہو رہا ہے اس ماحول کو بچانے کے لیے اب دنیا میں اتنے پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، اگر ان پیسوں کو یوں خرچ کر دیا جائے تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، یہ جو کتنے بم بناتے ہیں جنگیں کرنے کے لیے روک دیں، امن قائم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی اتنے زیادہ مزے آنے لگیں گے، اتنی زیادہ ضروریات بڑھ جائیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان تمام ایشوز کو جو آپ موبلائز کرنے کے لیے اٹھائیں گے ایبسٹریکٹ تصورات کے طور پہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان کو جوڑنا ہے ڈسٹریبیوشن اور ایگالیٹیرین مسائل کے ساتھ، ادر وائز وہی بات جو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو ہماری شارٹ رن کے اندر ایسی چوائس کہ جو لوگوں کو ماس موبلائز نہیں کرتی وہ کبھی بھی افیکٹو نہیں ہوگی، اور کیا چیز لوگوں کو ماس موبلائز کرے گی وہ تو یہی ہے دنیا کی ضروریات کے لوگ اسی سے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کرنا حقوق ملے، تو تمام ایشوز کو ان کے گرد گھماؤ۔
جیسے نہیں یہ مطلب انوائرمنٹ کی اس نے کی ہے بات، مطلب انوائرمنٹ کی جو مطلب ہے انوائرمنٹل پرابلم وہ تو بیسکلی لنک ہے انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ،
صحیح،
اور شہر کی ترقی اور سوشل ویلفیئر کو انڈسٹریلائزیشن کے بغیر ہو نہیں سکتی، جب وہ ہوگی تو وہ تو آپ انڈسٹریلائزیشن تو ٹھیک رہے گا، پولوشن کی ہے مطلب
بیسیکلی ان کا جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لبرل کیپٹلزم کے اندر جو زیادہ امفیسس ہے سوشل چوائس تھیوری کے اندر وہ گروتھ پر ہے، یعنی مشان وغیرہ ایسے لوگ اب سامنے آئے جو اینٹی گروتھ ایک طبقہ ان کے اندر سامنے آیا ہے، جو بہت بہت لٹریچر انہوں نے جو ترقی کے بڑے خلاف لکھتے ہیں، لیکن وہ ترقی کے خلاف ان ہمارے معنوں میں نہیں لکھتے کہ جنت میں جائیں گے اور لوگ جو ہے دنیا لوگوں کا نفس کثیف ہو رہا ہے، اس فریم ورک میں نہیں لکھتے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ ان بریڈل گروتھ ہے کہ جو سرمایہ دار کی یہ جو خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے منافع کو میکسیمائز کرے، اور اس یعنی وہ فرض کر لیں وہ جو ISO سٹینڈرڈز ہیں اور یہ کی چیزیں بنی ہوئی ہیں جن کے نتیجے میں مطلب ایک میں گاڑی چلاتا ہوں، میں بس چلا رہا ہوں تو اصول ہے کہ جی وہ دھواں نہ چھوڑتی ہو، اب میں ایک طاقتور قسم کا سرمایہ دار ہوں، میں حکومت کو پیسے دے دوں گا اور وہ خراب بسیں چلاتا رہوں گا، تو جو ان بریڈل گروتھ ہے کہ جس میں سارا ایمفیسس گروتھ کے اوپر ہے اور اکویٹی کے ایشو کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو ترقی تو ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے اور لوگوں کو کتنے مل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اکویٹی کو ایک بڑا ویٹ دینے کی ضرورت ہے، ایمفیسس شوڈ بی شفٹڈ فرام گروتھ ٹو اکویٹی، وہ کہتے ہیں ترقی تو ہو لیکن ان بریڈل نہ ہو،
اس کا جو پورا فلسفہ ہے اسے کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سرمایہ کی اضافے کی رفتار وہ ہو جو لامتناہی مدت تک برقرار رکھی جائے، اگر سرمایہ کی اضافے کی رفتار وہ ہے جس کے نتیجے میں آئندہ سرمایہ کے رفتار کے کمی آ جائے گی تو وہ انسسٹینیبل، لہذا سرمایہ کی اضافے کی سے کوئی بھی بڑا کردار نہیں کرتا، ایسے سرمایہ کی اضافہ ہو، ایسے سرمایہ کی یعنی ارتکاز میں اضافہ ہو جو سسٹینبل ہو، جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں، ان کو زیادہ
ڈاکٹر صاحب یہ ریئلائز ہوا ہے ابھی تک، یہ کنسپشن ریئلائز ہوا ہے ابھی تک،
ریئلائز
ہر دفعہ اس کی ریئلائزیشن ہوئی ہے ابھی تک، کانکریٹائز ہو سکا ہے یہ ہر دفعہ تقریباً دس دس سال کے عشروں کے بعد اکانومیز نیچے آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ
نہیں مطلب اس سے سرمایہ نا عمل کے جاری رہنے یا نہ رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب یہ ہمارے لیے تو کوئی اہم سوال ان معنوں میں نہیں ہے کہ سرمایہ داری کے اندر کسی بھی ریفارم کے ہم قائل نہیں ہیں. اگر ان کے کرائسس ہوں تو سوال ہمارا یہ ہے کہ اس کرائسس سے ہم کیسے آزادی مساوات اور ترقی کے اصولوں یا کے اہداف سے لوگوں کو برات کی طرف بلا سکتے ہیں. یہ تو اس کے اندر یہ تضادات موجود ہیں صحیح ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی
ہے. ڈاکٹر مطلب اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی ریئلائزیشن کو آپ یعنی ان اسٹینڈرڈائزیشن کے پروسیس کے اندر دیکھیں نا کہ یہ جو اتنی اسٹینڈرڈائزیشن سب دنیا میں ہوتی چلی جا رہی ہے یہ یعنی اسی سارے لٹریچر کا ہی تو عمل ہے کہ نہیں یہ دنیا کو نقصان پہنچ رہا ہے. لہٰذا فیکٹری لاز اس طرح کے ہونے چاہیے. جیسے 18ویں 19ویں صدی کے اندر جو ہوتا تھا جب مارکس کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کیسے یورپ کے اندر وہ گدھے گھوڑوں کی طرح فیکٹری کے اندر لوگوں کو گھسیڑا ہوتا تھا اور کوئی تو اب یہ اتنے سیفٹی میجرس ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی اس طرح کی تمہاری ہیلتھ فیسلٹیز ہونی چاہیے, اتنے گھنٹے زیادہ کام نہیں کرو گے, جو بھٹی پہ کام کر رہا ہے اس کو دودھ بھی پلاؤ گے وغیرہ. مطلب جو اتنی اسٹینڈرڈائزیشن
جو ایشو ہے, دیکھیں نا دو تین الگ ایشو ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ کیا آپ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر عدل کے متلاشی ہیں یا سرمایہ دارانہ نظام کو تباہ کرنے کے متلاشی ہیں. یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ میں اختیار کی جاتی ہیں. اگر آپ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر عدل تلاش کر رہے ہیں تو آپ کی تحریک کوئی سرمایہ دارانہ مخالف تحریک نہیں ہے. سرمایہ داری کو جیسے کہیے کہ زیادہ پائیدار بنانے کی تحریک. لہذا اب مثلا یہی آپ دیکھیں کہ سر یہ جو کرائسس ہے جس کا سوال ہمارے بھائی نے اٹھایا یہ کہاں سے آتی ہے؟ اگر تو یہ اس سے آتی ہے کہ جو پیداواری نظام ہے اس کا جو فائنینشیل نظام ہے اس سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. مثلا ابھی اگر آپ لوگوں نے یہ ہاؤسنگ کرائسس کو دیکھا ہوگا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ جو قرضے دیے تھے ان لوگوں کو کہ جو قرضے افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان قرضوں کو پھر سیکورٹائز کیا. یعنی یہ کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے انہیں قرضے دیے بلکہ ان قرضوں کو پھر بازار میں لا کے بیچے ایم ایس بی کی شکل میں اور ایس آئی بی کی شکل میں اور جیسے کہو کہ وہ سی ڈی اوز کی شکل میں وغیرہ انہیں بیچے تو وہ ایک ایسا تومار بن گیا کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے اوپر کیا آبلیگیشن موجود. اب کوئی اسلامی مفق کے لیے شروع کر دے کہنا کہ نہیں جناب اس نظام کو اگر اسلامی مئی تو اس کی کیا ہے اس لیے کوئی نہیں مطلب ہوگا وہ پھر وہ اسلامی سرمایہ دار ہے نہیں وہ اسلامی لہٰذا وہ ایشو جو اس نظام کو بہتر بنانے کے ہیں ان کا تو ہم سے ہمیں کوئی دلچسپی ان میں نہیں. ہم تو اس نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اس سے کیا آپ اس کو کیسے بہتر بنا سکتے بلکہ ہماری تو کوشش یہ کہ بدتر سے بدتر ہو انشاءاللہ وہ اس سے نجات حاصل کی جائے. اور یہ آزادی مساوات اور ترقی اسے لوگ برات کا اعلان کریں اور عبادت کی طرف ان کا رجوع. لہذا یہ سوالات ظاہر سوشل ڈیموکریٹس کے لیے بہت اہم سوالات ہیں, بہت اہم سوالات ہیں. اور جس حد تک ہم نے یعنی تحریکات اسلامی نے سوشل ڈیموکریسی کو اپنا ایجنڈا بنا لیا ہے اس حد تک ان کے لیے بھی بہت اہم سوالات ہیں, بہت اہم سوالات ہیں. یہی جیسے انہوں نے ابھی کتنے ایجنڈے لے کر بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ جو دستور تمہیں جو مطالبہ جو تمہیں حقوق دیتا ہے انہی کی جدوجہد کرو کہ وہ حقوق تمہیں عملاً ملیں, وہ ملیں. اور وہ دستور جو ہے وہ دستور جو حقوق دیتا ہے اس کو سوشل ڈیموکریٹک والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے لبرل مارکیٹ اسٹرکچر ان سے الگ کیا جا سکتا ہے لہٰذا وہ تعین کیا گیا. تو اگر آپ بھی اسی چیز کی جدوجہد کریں گے اسی دستور کے انہی حقوق کے حصول کی جدوجہد جنہوں نے یہاں سرمایہ دارانہ نظام تو ظاہر ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہی مستحکم ہوگا. شرح وغیرہ تو کیا بن جائے
جو کنٹرڈکشن جو ہے کیا یہ بھی کنٹرڈکشن ہی میں گنے جائیں گے کہ جس طرح ہم نے بھی ذکر کیا کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ لیٹن امریکہ کے جو میں یہ فکر کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے تو ظاہر وہاں اگر ہم نے یہ جو دیکھا کہ ان کے مطالبات یہ ہے کہ یہ رائٹس دیے جائے تو ظاہر ہے کیا یہ چلی میں اور بولیویا میں اور کولمبیا میں تو ظاہر ہے اگر ان اس فکر کی پذیرائی ہے تو وہاں تو یہ رائٹس بالکل نہیں مل رہے ہیں یا پتہ نہیں مل رہے ہیں یا کہ نہیں مل رہے تو اس کو یہ لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں.
لیکن جب ان کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو وہ انہی حقوق کی فراہمی کی کوشش کرتی ہیں. مثلا اگر کیوبا اور وینزویلا کو دیکھا جائے تو جو کہ یہاں حکومتیں قائم ہوئی ہیں تو انہوں نے انہی حقوق کی فراہمی کی جدوجہد اور جستجو کی ہے. چنانچہ مثلاً ایجوکیشن اور ہیلتھ کی جو فراہمی کیوبا میں ہے وہ تو اب امریکہ میں بھی نہیں ہے, یعنی ہر آدمی کو تعلیم بھی ملتی ہے اور ہر آدمی محفوظ بھی وغیرہ. انہوں نے اسی قسم کی, چنانچہ ان کی کوشش اور جدوجہد کیا ہے جو جس آدمی نے لیٹن امریکہ کا انقلاب لایا اور جس کی پوری سائمن بولیوار وہ بالکل صاف کہتا تھا وی وانٹ ٹو میک یونائیٹڈ اسٹیٹس آف لیٹن امریکہ. وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ یہی چاہتا تھا کہ امریکہ بنے. تو امریکہ سے مخالفت جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ نے اسے امریکہ نہیں بننے دیا. تو اس لیے وہ تو سرمایہ دارانہ یعنی قومی ریاست کی ترقی کی جدوجہد ہیں. اگر آپ بھی پاکستان میں امریکہ بنانا چاہتے ہیں چاہتے ہو تو پھر یہ سب چیزیں بہت سینسیبل ہیں. لیکن اگر آپ اسے نہیں بنانا چاہتے بلکہ جیسے حضرت دعوت اسلامی کے ہمارے لیڈر الیاس صاحب کہتے ہیں ہمیں تو مدینہ بنانا, تو ظاہر ہے کہ مدینہ میں تو یہ نام تیل نکالنے کی کسی نے کبھی کوشش کی, نہ تعمیر سڑکوں کے لیے کوئی خاص جدوجہد نظر آتی ہے, نہ کبھی اسٹاک مارکیٹ بنایا. یہ تمام معاملات یاد آئیے تو کہ صحابہ اور تابعین نے جو ہے وہ دنیا داری کی کتنی جدوجہد کی تو بڑا مختصر مواد ملے گا. جی ہیومن رائٹس تو جیسے زاہد بھائی نے فرمایا کہ تین ہیں, کوئی سرمایہ دارانہ زندگی کا تحفظ, سرمایہ دارانہ ملکیت کا تحفظ, سرمایہ دارانہ رائے کے فروغ کا تحفظ, اور سوشل رائٹس جو ہیں وہ ہیں آمدنی جیسے انہوں نے فرمایا, بیسک گارنٹیڈ منیمم انکم, ایجوکیشن اور ہیلتھ. جی
یعنی ان کا تصور یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں مطلب امرتیا سین وغیرہ کے یہاں بہت کتاب ہے ڈیولپمنٹ ایز فریڈم, بہت اہم کتاب ہے, اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ ترقی صحیح مانو یعنی ڈیولپمنٹ اور فریڈم کے ایک تو تعلق کو بیان کرتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کس طرح سے ایسے ہو کہ اس میں نتیجے میں آزادی ہو. تو وہ سوشل ڈیموکریٹس کا جو آزادی کا تصور ہے وہ یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمیں صرف چیزوں کی پروڈکشن کے اوپر نہیں مطلب غور فکر کرنی چاہیے کہ اتنا جی ڈی پی ہو گیا اتنا ہو گیا, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کموڈیٹیز سے صحیح معنوں میں آزادیاں لوگوں کو کتنی مل رہی ہیں. وہ کہتے ہیں اصل مقصد تو پروڈیوس کرنے کا آزادی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ سوشل رائٹس گارنٹی نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک وہ ہیومن رائٹس بھی لوگوں کو نہیں مل پاتے جو تمہارا کانسٹیٹیوشن انشور کرتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کیسے ملے گی جب تک کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, جب تک اس کو مطلب وہ اگر بیمار ہے تو وہ کیسے ایکٹیولی پارٹ.
اس میں بھی اشتراکیت جو اصلی جینیون اشتراکیت ہے اس میں اور سوشل ڈیموکریسی میں بڑا بنیادی فرق ہے. جیسے کہ وہاں ہمارے زاہد بھائی نے فرمایا سوشل ڈیموکریٹکس کا تصور یہ ہے کہ سوشل رائٹس آر بلٹ اپان ہیومن رائٹس, سوشل رائٹس ہیومن, اس لیے وہ ہیومن رائٹس کو کوئی نفی وہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی فراہمی کے لیے سوشل رائٹس کا مہیا کرنا لازم ہے. جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ کیسے آزاد ہوگا جب اسے روٹی نہیں مل رہی ہے نا. اچھا کمیونسٹ یہ نہیں کہتے, کمیونسٹ کہتے ہیں ہاں تو یہ ہیومن رائٹس بکواس ہیں انہیں ختم کرو, یہ دیکھو وہی ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ وہ ہونا چاہیے اور ہیومن رائٹ کا کیا مطلب, بالکل میں تو گولی مار دوں گا یہ بورژوا کو اور اسے ہرگز اس کی اجازت نہیں اس کی کوئی پراپرٹی ہو یا اس کو بالکل اپنی آزادی رائے. وہ جو کمیونسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں سوشل رائٹس آر رائٹس اور کوئی رائٹ نہیں, رائٹ یہی ہے ہیلتھ ایجوکیشن, اور کسی کی مجاز ہے کہ وہ کافروں کے خلاف کچھ کہہ سکے. وہاں تو فیڈلزم کا ایک مذہب بنا دیا یا ماؤزم کے خلاف یا وغیرہ, لیکن سوشل ڈیموکریسی کہتی ہے سوشل رائٹس آر کنسٹرکٹیڈ آن ہیومن رائٹس اور وہ ان کی تکمیل ہیں, ہیومن رائٹس کی تکمیل سوشل رائٹس ہے, کمیونسٹ نہیں کیا. اس لیے سب سے زیادہ مخالفت سوشل ڈیموکریسی تو کمیونزم کی کرتی ہے, لبرلزم کے ساتھ تو اس کا ریلیشن شپ بڑا قریب ہی ہے. ہندو نہیں, کوئی بھی سوشل ڈیموکریٹک جماعت نے کبھی روس کا فار ایگزامپل کولڈ وار میں شریک نہیں, ہمیشہ روس کے خلاف لڑائی لڑی ہمیشہ. اسی صورت سے یہ جو لیٹن امریکہ کی تحریکات ہیں ان کے کبھی بھی جس حیثیت سے بھی یعنی تھا تو انہوں نے جو ہے وہ کمیونسٹ سسٹمس کو اپنانے کی کوشش نہیں کیا تھا.
اس مضمون کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ تو اسلامک فائنینس اور اسلامک اکنامکس کو ٹریڈیشنل چیز کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جب آہستہ آہستہ ہم ریئل جو ہے وہ اسلامک اکنامکس کو اچیو کر لیں گے.
ہماری رائے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی سے واقف نہیں ہے, اور جب سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی تفصیل بیان کر دی جائے گی تو انشاءاللہ وہ اپنی رائے تک کر دیں گے.
سوال یہ ہے جیسا کہ انوائرمنٹ جو ہے, مطلب چین میں جو ترقی تھی وہ تو 300 سال کے ساتھ ہوئی, سارے انوائرمنٹ کے پرابلم آ گئے تھے, تو پھر بھی وہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ پولوشن پھیل گیا تھا. انوائرمنٹ انڈسٹریلائزیشن اور پروگرس کے سارے مطلب انوائرمنٹ تو ہوگا خراب, تو وہ کہتے ہیں
نہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قابو کیا جا سکتا ہے, اور رفتار احتکار سرمایہ کو آج اس لیے سست کیا جائے تاکہ آئندہ وہ سست نہ ہو, اس کی جدوجہد و جستجو کرنا چاہیے. جی آگے ختم ہو گیا
ڈاکٹر, تقریباً یہاں ختم ہو جاتا ہے. ایک سوال جس کو وہ اس نے صرف وہ کیا ہے,
ایکچولی ختم ہو جاتا ہے,
یہاں مضمون ختم ہو جاتا ہے. اچھا اپنے مضمون جو ہے وہ ذکر کرتا ہے شروع میں, اور اس کے بعد کوئی اس کے اوپر میں تلاش کرتا رہا, کچھ ملا نہیں. مطلب وہ کہتا ہے کہ یعنی ہر نظام کے اندر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ ایک ایسی اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے جہاں پر وہ دو میں سے, جس کو وہ کیوس کی ٹرم استعمال کرتا ہے, کہ وہ اب اکلیبریم کی طرف نہیں بلکہ ڈس اکلیبریم کی طرف اس کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, اور اب وہاں پر یہ موقع ہوتا ہے کہ یا تو وہ ایک راستے پہ جائے گا یا کسی دوسرے راستے پہ چلے گا. یعنی اس موقع پہ آگے چوائس یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس نظام کو چاہتے ہیں یا نہیں, بلکہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کی کون سی شکل کو آپ اختیار کریں گے. وہ کہتا ہے کہ میری رائے میں سرمایہ داری, یعنی لبرل سرمایہ داری اس وقت اسی مقام پہ آگے کھڑی ہے کہ جہاں پر وہ کرائسس, اور وہ کرائسس کو مارکسسٹ ٹرمینالوجی میں استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ ان معنوں میں استعمال کرتا ہے کہ اس کے دو میں سے کوئی ایک پیٹرن سامنے آئے گا. وہ پتہ نہیں, وہ کہتا ہے کہ بس اتنا ذکر کر کے وہ کہتا ہے میری رائے میں ہے, لیکن وہ بتاتا نہیں ہے وہ کون سے دو پیٹرن.
اسے پھر سے فرمائیے تو میں سوچنے کی کوشش کروں. آپ اسے,
نہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جو مارکس کا تصور ہے سرمایہ داری کے کرائسس کا, کہ اس کے اندر کانفلکٹ آف کلاسز ایمرج ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک کلاس کو پریویل کر جائے گی الٹیمیٹلی, وہ تو ہسٹوریکل نیسیسٹی ہے. وہ کہتا ہے کہ جو میرا جو تصور ہے, یعنی جو ورلڈ سسٹم اپروچ کے اندر, وہ کہتا ہے کہ ہر نظام کا ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں وہ کرائسس کا شکار ہوتا ہے, اور لبرل سرمایہ داری بھی اس وقت کرائسس کی ایسی سچویشن میں, اور کرائسس سے مراد وہ کہتا ہے کہ وہ فیز جہاں اس کے دو میں سے کوئی ایک پاسبل, یعنی دونوں پاسبل ہوتی ہیں, وہ کسی ایک طریقے سے ایوالو ہو جائے یا کسی دوسرے طریقے سے.
تو مطلب سرمایہ داری کی دو کیا طریقے ہیں؟
وہ بتاتا کچھ نہیں, وہ کہتا ہے کہ مطلب میرے رائے میں جو ہے ایسی سچویشن پہ سرمایہ داری کھڑی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ.
اچھا اب میں عرض کروں کہ یعنی جو کچھ میں سمجھتا ہوں جو سوشل ڈیموکریٹک لٹریچر سے جو کچھ تھوڑا بہت مجھے, تو دو صورتیں حال یہی ہے کہ وہ جو ہے جو میں سمجھتا ہوں, پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں, ایک تو یہ کہ سوشل کہ جو کیپٹلزم کی جگہ جو چیز لے گی اس کو وہ کہتے ہیں باربیرزم, یعنی پوری دنیا کے اندر افراتفری پھیل جائے گی اور سب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے, اور جو سب سے زیادہ یعنی تہذیب تباہ ہو جائے گی اور کوئی بھی وہ نہیں رہے. اور دوسری شکل یہی ہے کہ یہ تمام مطالبات جو وہ کہہ رہے ہیں یہ مان لیے جائیں, اس کے نتیجے کے اندر ریئل ڈیموکریسی قائم ہو جائے. ریئل ڈیموکریسی سے مراد یہی ہے کہ ایگالیٹیرینزم اور آزادی جو ہے وہ یعنی عام ہو جائے. یہ دو میں نے تو سوشل ڈیموکریٹک لٹریچر میں پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام لبرل شکل میں اب جاری نہیں رہ سکتا, یا تو سرمایہ دارانہ نظام ڈس انٹیگریٹ, مثلا جیسے یہ سوشل ڈیموکریٹک تحریکیں یہ سب, یعنی یہ کہ یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری جد و جہد, یعنی یہ ورلڈ سوشل فورم وغیرہ کی بڑی ہی کامیاب اور جد و جہد کی بہت ہی زیادہ اس میں وہ تھا, جس میں یہ کہ اور اس کے نتیجے کے اندر اثر تھا. 1999 میں انہوں نے بہت بڑا مظاہرہ کیا سیئٹل میں, جس کے بعد پھر کئی اور جگہ بھی یورپ کے اندر, اٹلی کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا, اور اس کے بعد وغیرہ پورٹل, لیکن جس چیز نے اسے ختم کر دیا نہیں تو یہ وہی 2001 کے جو امریکہ کے اوپر حملے ہوئے تھے, اس کے نتیجے میں لوگ جو سمجھے کہ آج اگر ہم نے وہ سب تو امریکہ کا وہ ساتھ ہو گئے. لہذا مجاہدین اسلام کے شدید ترین مخالف ہیں. یہ مثلا ابھی بھی ایک مضمون آیا جو سامر امین کا ہے, کہ جو دوسرا جس کا میں نے اب تک کیا, اس نے کہا کہ استعمار کے یعنی امپیریلزم کے اصل حدیث جو ہیں وہ تو مجاہدین اسلام کی, لہٰذا مجاہدین اسلام کے خلاف جد و جہد ہے, استعمار کے خلاف جد و جہد اصل میں وہی. اسی صورت سے آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے اندر بھی کہ جو یہ جو این جی او موومنٹ ہے, یہ جو یہاں جو سوشل فورم ہے, یا یہ تمام چیزیں, وہ سب جتنے زیادہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں شاید کوئی دوسرا نہ کرتا. تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلامی یہ باربیرزم کی طرف قدم ہے, یعنی یہ کہ اگر فرض کیجئے سرمایہ دارانہ نظام کی وہ ناہمواریاں سب قائم رہیں کہ جو اس وقت وہ موجود ہیں, اس کے نتیجے کے اندر پھر مذہب کا عروج ہوگا. یہ جو امریکہ میں کنزرویٹزم, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایوینجلزم کا جو فروغ ہوا ہے, اور اسلامی اس کا فروغ ہوا ہے, یہ سوچا سرمایہ دارانہ نظام کی ناہمواری, لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے وغیرہ وغیرہ, یا تو اس قسم کا ہوگا, اور یا پھر یہ کہ ریئل ڈیموکریسی یعنی قائم ہو جائے گی. تو وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں باربرزم کے یعنی وقوع پذیر ہونے سے روکنے کی جدوجہد, تاکہ لوگ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کو بحث سے مجموعی اس کی بنیادی اقدار کو یعنی آزادی مساوات اور ترقی کو رد نہ کر سکے. تو وہ کہتے ہیں یہ آزادی مساوات اور یہ تمہارے لیے ممکن الحصول ہے ریئل ڈیموکریسی کے قیام کے نتیجے میں, لہٰذا کوئی بھی ہے.
ڈاکٹر صاحب, یہ جو یعنی یہ جو ہمارے یہاں این جی اوز وغیرہ جو یا جو جن لوگوں کا یہ تناظر ہے کہ یہ مجاہدین کسی نہ کسی درجے میں وہ ہیں ان کے سپورٹرز یا ان کے مطلب, وہ اس چیز کو اکثر کوٹ کرتے ہیں. دیکھو الجزیرہ ٹی وی ہمیشہ اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو چلا دیتا ہے جب امریکہ میں الیکشن ہو یا کوئی ایسے کی موقع پہ, اس کے بارے میں پھر کیا الجزیرہ کوئی ایجنٹ ہے؟
سوال کیا ایجنسیوں کی تقسیم کے بعد ہمیں سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا. نہیں لیکن یہ جو وہ بات تو ظاہر ہے کہ وہی ایشو ہے اب کہ کس تناظر میں آپ مجاہدین اسلام کی جدوجہد کو دیکھتے ہیں یا وہ اپنی جدوجہد کو خود دیکھتے ہیں. اس کو تصور ظاہر ہے کہ مجاہدین اسلام کے جو اہداف ہیں وہ سوشل ڈیموکریٹک اہداف تو نہیں ہیں, یا کوئی اس نظام کے اندر ایسی ریاست قائم کرنا کہ جو کوئی آئیڈیل ریاست ہو جس کے نتیجے کے ہم جس میں پیور ڈیموکریسی یا ریئل ڈیموکریسی قائم ہو یا یہ وہ, تو وہ تو ان کے اہداف نہیں, ان کے اہداف تو دوسرے ہیں. لہٰذا اس کس بنیاد کے اوپر آپ ان کی جدوجہد کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو یعنی سوشل ڈیموکریٹس کی رائے یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیلز ہیں ڈیموکریسی یا ریئل ڈیموکریسی اور یہ یونیورسل آئیڈیلز ہیں, تو ظاہر مجاہدین اسی بات کو رد کرتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, یہ اپنے آرٹیکل کے اندر 1968 کے ایک انقلاب کی بات کرتا ہے, اس کو بتاتا نہیں کون سا ہے؟
1968 کا کون سا انقلاب؟ 1968 کے اندر یہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے تو 1968 ایک تو یہ کہ میں نے وہ انقلاب بچش میں خود دیکھا ان مانو کہ 1968 میں ہندوستان جینے تھا. 1968 کا انقلاب جو ہے وہ یہ ہے کہ مئی میں یہ شروع ہوا, مئی 1968 میں یہ سو کالڈ انقلاب شروع ہوا, اور اس کا شروع ایسے ہوا کہ یعنی اس کی دو سطحیں تھیں اس انقلاب کی, ایک وہ سطح جسے کہتے ہیں سوشل کرٹیک اور ایک وہ سطح جسے کہتے ہیں آرٹسٹک کرٹیک. تو 1968 کے اندر ایک ریوائول ہوا ایک تحریک کا جسے کہتے ہیں نیو لیفٹ کی تحریک, نیو لیفٹ, اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئی, اور ایک مانوی سوشل ڈیموکریٹ جو ہیں یہ اسی نیو لیفٹ کی ریپرزینٹیٹو ہیں, جنہوں نے کہا کہ اصلی اشتراکیت وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ جو روس میں یا چین میں پیدا ہوئی, اصلی اشتراکیت تو ریئل ڈیموکریسی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جن طبقوں کو موبلائز کیا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وہ تھے اسٹوڈنٹس. تو پورے یورپ کے اندر اسٹوڈنٹس نے بغاوت کی, یعنی جرمنی میں, فرانس میں, برطانیہ میں, اٹلی میں وغیرہ وغیرہ, ماس اسٹوڈنٹس کی موومنٹ ہوئی جنہوں نے اپنی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں نہیں یعنی لینا چھوڑ دیں, اور جنہوں نے کہا کہ ہمیں سرمایہ اس نظام کے اندر شرکت نہیں کرنا ہے, اور پھر وہ سیکشل ریولیوشن کے جہاں وہ خاندان کے خلاف ہوتا معاملہ, تو ایک سوشل موومنٹ پوری اس کے اندر چلی تھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر اس وقت کمیونسٹ پارٹیاں بالخصوص فرانس میں اور اٹلی میں بہت طاقتور تھیں. فرانس کی سب سے بڑی جماعت جو تھی وہ کمیونسٹ پی سی ایف ہی تھی, اور اٹلی کی سب سے بڑی جماعت جو تھی پی سی آئی یعنی کمیونسٹ پارٹی آف اٹلی تھی. انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا کے مزدوروں کو موبلائز کیا, تو ماس اسٹرائکس ہوئے, اور اس کے نتیجے کے اندر ایک پورا دور, تو اسٹوڈنٹس موومنٹ اور لیبر موومنٹ دونوں اپنے عروج پہ تھیں 1968 سے شروع ہو کے مورلس 1973-1974 تک, 1968 سے لے کے 1973-1974 تک یہ نیو لیفٹ جو تھی یہ ڈومیننٹ ٹینڈنسی تھی مغربی فکر کے اندر. تو والشٹائن اس وقت یعنی ادھیڑ عمر کا تھا یا یہ کہ ادھیڑ عمر سے ذرا ابتدا کا تھا, اس کی اور ایک اور بہت یعنی کچھ بہت قلیدی مفکرین ہیں جو اس موومنٹ سے نکلے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے ہربرٹ مارکیوز ہے, وہ دوسرا ہے ناؤم چامسکی, وہ تیسرا, یہ سب کے سب لوگ اسی 1968 کی, اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں اینٹی ویتنام وار کی تحریک چلی مور اور لیس 1968 سے, وہ بھی شروع ہوئی اور وہ بھی 1975 تک جاری رہی, تو وہاں بھی اثر ہیلی میکڈاف ایک اور بڑا نام ہے اس تحریک کے اندر, وہ تو وہ کہتے ہیں کہ 1968 میں ان تمام اقدار کو اور ان تمام جو دوسری جنگ عظیم کے بعد یا پہلے تھی مثلا عورتوں کی یعنی آزادیوں کو یہ تمام چیزیں رد کر دیا گیا. نئی تہذیب 1968 میں پیدا ہوئی جس کی بنیاد ہے یہ ماس موبلائزیشن ورکرز کی اور اسٹوڈنٹس. 1968 ایک مستقل تھیم ہے بالخصوص پچھلے سال, اس کو پھر سے بہت کیا گیا کیونکہ وہ 2008 تھا تو 40 سال گزر چکے تھے 1968 کی تحریک کی. تو اس کے اوپر کئی سیمینار ہوئے, کئی چیزیں ہوئی جس نے 1968 سے کیا کھویا کیا پایا وغیرہ یہ سب انہوں نے بہت. اچھا اوکے, ایک اب ایسے ہم ختم کرتے ہیں, ایک سمری اسٹیٹمنٹ آپ دے دیں جس کا میں پہلے آپ سے سوال اٹھاتا ہوں, اس کو دے دیں پھر ہم اسے ختم کرتے ہیں. سمری اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تحریکات اسلامی کو سوشل ڈیموکریٹک موومنٹس کے تناظر میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے.
سوال ہے
یہ سمری, ہاں سوال سمری اسی سوال کے گرد کر تحریکات اسلامی کو سوشل ڈیموکریٹک موومنٹس کے تناظر میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کیوں. کیوں بھی شامل
کرنا کتنے دینا چاہو میں نے
اور
میں نے کہا پتا نہیں شاید پورے ہال سب
ابتدائی جواب کہاں سے آپ
یعنی اس مضمون کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے دوران جتنی گفتگو ہوئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ جو سوشل ڈیموکریٹک یا ویلفیئر رائٹس جنہیں کہا جاتا ہے ان کا مقصد جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو نگلیکٹڈ پارٹ ہے جو لبرل آرڈر کے اندر شامل نہیں ہو پاتا اس کی کمزوریوں کی وجہ سے ان کو اس دائرے کے اندر شامل کرنا ہے. کیونکہ یہ کوئی سرمایہ داری کی نفی نہیں ہے, ان معنوں میں بھی نہیں ہے کہ نہ تو یہ سرمایہ دارانہ اقدار کو رد کرتے ہیں, اقدار سے مراد یہ کہ سرمایہ دارانہ سبجیکٹیوٹی کو رد نہیں کرتے, اور دوسرے لیول پر سرمایہ دارانہ جو تجارتی سمبندی ہے اس کی بھی کوئی ان کے ہاں تفصیلی تنقید نہیں ملتی ہے, بلکہ زیادہ سے زیادہ بس یہ ہے کہ کچھ حقوق اگر سرمایہ داری ان کو دے دے تو یہ بس اس پر راضی ہو جائیں گے. تو ان معنوں میں ان کا سرمایہ داری سے کوئی مخالفت نہیں, لہٰذا اسلامی تحریکات کو بالکل ان کو رد کرنا چاہیے اور ان کے اندر اپنے آپ کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں اسلامی انفرادیت اور اسلامی نظام کو وضع نہیں ہو سکتا.
اب اس میں کوئی سوال
کہ ان تحریکوں کو ہم کس حیثیت سے دیکھیں مغرب میں, یعنی یہ تحریکیں کوئی جاندار یعنی جو نظر آتا ہے وہ تو یہ کہ بالکل بودھی قسم کی تحریک ہے, خود کیپٹلزم کے لیے بھی یعنی کہ کیپٹلزم کی جو دھارا چل رہا ہے اس کو یہ لوگ روکنے میں کتنا یعنی مؤثر ہو سکتے ہیں, یا ان کی حیثیت اس سے کی ہے. دوسری حیثیت یہ رکھتی ہے کہ یہ ایک احساس محروم زیادہ طبقہ ہے, یا ایک کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود امریکہ کی یا جو اس وقت لبرل کیپٹلزم کی سرپرستی میں اگر یہ چل رہے ہیں تو پھر ان کی کیا حیثیت ہم رکھ سکتے ہیں. کہ
مطلب ایک چیز تو یہ کہ یہ سرمایہ داری کی تجدید اور اس کے آہیا کی تحریکیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں سمجھنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو تضادات پیدا ہوئے ہیں ان تضادات کو رفع کرنے کی کوششیں ہیں. سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بنیادی جو تضاد پیدا ہوا ہے وہ تضاد یہی دو ہیں آپ سمجھیے. ایک تضاد تو یہ ہے کہ کیونکہ سرمایہ مرتکز ہوتا ہے لہذا لا محالہ وہ سب سے کھینچ کے کسی ایک جگہ جمع ہوتا ہے, اس کے نتیجے کے اندر بہت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں ان سرمایہ کے ارتکاز کے جو فائدے ہیں ان سے. یہ ایک تضاد ہے کہ سرمایہ دارانہ عمل میں سرمایہ دار روحانی طور کے اوپر تو تقریباً ہر شخص بن جاتا ہے لیکن عملی طور کے اوپر سرمایہ دار بننے کے اس کے مواقع محدود ہو چکے ہیں. تو ایک طرف تو جسے کہیے کہ وہ اس چیز کی یعنی اس چیز کو کس طریقے سے اس مسئلے کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے تاکہ ہر شخص نہ صرف روحانی طور کے اوپر بلکہ عملی طور کے اوپر بھی سرمایہ دار بن جائے مواقع فراہم کرے. دوسرے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو تضاد ہے اور جس کے اوپر میرے خیال میں ابھی تک ہم یعنی وہ ہے نظام پیداوار یعنی نظام یعنی پروڈکشن سسٹم کا فائنینس سسٹم سے تعلق. شروع تو یہ یعنی یہاں سے کیا جاتا ہے کہ سرمایہ دارانہ عمل کے نتیجے کے تحت جو چیز پیدا کی جاتی ہے اس کی کوئی مادی شکل ہوتی ہے لیکن اس مادی شکل کی چیز کو گردش دینے کے لیے جو سیال استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے فائنانس. تو لگا ایسا لگتا ایسا ہے کہ سرمایہ دارانہ تاریخ میں اس سیال کی فراہمی اور اس کی گردش کی رفتار جو ہے وہ جس چیز کی گردش کے لیے وہ بنا ہے اس سے بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. لہذا یہ جو مثلاً اس وقت یہ جو کرائسس آیا ہوا ہے جو بھی کرائسس ہے اس کے یہ کوئی ریئل کرائسس ہے معنوں میں تھوڑی ہے کہ جو چیزیں پہلے پیدا کی جا رہی تھیں وہ پیدا نہیں کی جا رہی ان سے تو کہیں زیادہ پیدا کی جا رہی ہے. کرائسس تو ہے اعتبار اور فائنینس کا کرائسس. اس کے لیے اس فائنینس اور پروڈکشن کے نظام میں جو ناہمواری آئی تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے جو کلاسک سوشل ڈیموکریٹک یعنی طریقہ اختیار کیا وہ تھا کینزینزم. کینز نے کہا تھا کہ نہیں یہ نہیں کرنے دو, یہ جو سرمایہ کی جو آزادی ہے اور بالخصوص ممالک کا جو اقتدار ہے سرمایہ جو ہے وہ جس کو کتنے کس رفتار سے کرے گا وہ میکرو اکنامک پالیسی اور مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی وغیرہ ڈٹرمن کرے گی. تو سوشل ڈیموکریٹس انٹرنیشنل کینزینزم وہ کہتے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر ایسی اب طاقتور سینٹرل بینکس یا طاقتور فائنینشیل ریگولیٹری اتھارٹیز وغیرہ کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے کے اندر سیال یعنی فائنینس کی جو گردش ہے وہ کسی طریقے سے مطابق کر دی جائے پیداوار کی اشیاء پیداواری اشیاء کی گردش سے. لگبھگ دونوں جو سرمایہ داری کی بنیادی کمزوریاں ہوں ان کو رفع کرنے کے لیے یہ کچھ تجویزیں دیتے ہیں. لگبھگ یہ جو تحریکات ہیں یہ تحریکات ہیں سرمایہ داری کی آہیا اور اس کی یعنی استحکام کی تحریکات. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے کہ ظاہر یہ ان معنوں میں استعمار مخالف تحریکیں ہیں کہ یہ قومی آزادی کی یعنی مددگار تحریک کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی ادارہ کہنے سے ایک گروپ کہنے سے جو بنیادی ادارہ ان کمزوریوں سے ڈیل کر سکتا ہے وہ ہے قومی ریاست. اور چونکہ امریکہ کا سب سے زیادہ جو یعنی استحصال ہے وہ لیٹن امریکہ کا ہے لہذا لیٹن امریکہ کے اندر یہ تحریکات جو ہیں سب سے زیادہ اینٹی امپیریلسٹ شکل اختیار کرتے ہیں. اور کوشش جو ان اینٹی امپیریلسٹ تحریکات کی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے ممالک میں امریکہ جیسا طاقتور سرمایہ دارانہ ملکی نظام قائم کرے. برازیل میں بالخصوص یہاں یہ ان کی اپنی دوسرے ممالک کے جن کے اندر ہوئی. یہ جو ہمیں پھانستی ہیں یعنی جسے کہیے کہ تحریکات اسلامی کو جو یہ پھانستی ہیں اور جس کے نتیجے کے اندر ہمارے بہت سے لوگ ان تحریکات کو ترغیب پاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو بحیثیت ایک نظام زندگی کے نہیں سمجھتے اور اسلام کو بھی بحیثیت ایک نظام زندگی کے بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں. زیادہ تر مثلا علماء کرام بحیثیت مجموعی اس تصور کے قائل نہیں ہے کہ اسلام کوئی نظام زندگی بلکہ وہ ان کی جو رائے ہے یعنی جو جمہور علماء کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی طرز کو مختلف اس میں پریکٹس کیا جا سکتا ہے مختلف دوسرے نظام ہائے زندگی میں پریکٹس کیا جا سکتا ہے. اور یہ وہی جمعیت علماء ہند نے جو 1920 میں کمپرومائز کیا تھا برصغیر کے اندر 1920 میں جو کمپرومائز کیا تھا کہ برطانوی ریاستی نظام کے اندر اسلامی مطالبات کی بنیاد کے اوپر شمولیت ممکن ہے اور اس کے علاوہ کچھ ممکن نہیں اسی کا ایک تناظر. لہذا اگر برطانوی استعماری نظام کے اندر شمولیت ممکن ہے تو پھر یہ تمام اگر الگ الگ آپ لیں مثلا یعنی کہ کیا واقعی غریب کو حق ملنا چاہیے نہیں تو اگر آپ صرف اسی چیز کو لیں سرمایہ دار نظام کو بحیثیت مجموعی الگ کر کے رکھ دیں تو آپ جواز پیدا صحیح جواز فراہم کر سکتے ہیں انفرادی طور کے اوپر بہت سی ایسی اصلاحات کا کہ جو سوشل ڈیموکریٹک اصطلاح ہے. لہٰذا ہمارے ہاں وہ جماعتیں جی کہ جو جماعتیں بنیادی طور کے اوپر اس کا دعویٰ کرتی ہیں کہ نہیں اسلام ایک نظام زندگی ہے اور یہ وہ ان کے اندر بھی سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈے کو قبول کرنے کی بہت زبردست استطاعت موجود ہے اور عموماً ان کا معاشی ایجنڈا تو سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا ہی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اسی یعنی فارابی کی اس رائے سے متفق ہیں کہ پہلے جمہوری نظام قائم کرو اس جمہوری نظام کے اندر خود بخود مواقع فراہم ہو جائیں گے کہ مدینۃ الفضیلہ یعنی قائم ہو جائے اس بنیادی رائے سے وہ متفق ہیں اور وہ جمہوریت کو ایک راہ سمجھتی ہیں مقاصد شریعت حصول. تو اس وجہ سے سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا بہت افیکٹو نظر
آتا ہے. اور سر آپ نے امپیریلزم کے اوپر بتایا گیا وہ کتابیں بہت امپورٹنٹ ہیں
جی ایک کا نام ہے لینن کی کتاب ہے امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپیٹلزم اور دوسری کتاب ہے ہبسن کی جس کا نام ہے امپیریلزم. یہ امپیریلزم کی جو اناٹمی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ امپیریلزم کیا ہوتا ہے. اور ویسے کلیکشن بھی ہے یعنی امپیریلزم کے مختلف مضامین کا کلیکشن ریڈیچی نے ایڈٹ کی آر اے ڈی آئی سی ای جس کا نام ہے امپیریلزم یا اکنامکس آف امپیریلزم یا امپیریلزم یا. اچھا جناب تو آج کی گفتگو ختم ہوئی.